الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين.
اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے پوری صراحت کے ساتھ خطرات سے آگاہی کا پیغام لے کر آیا ہوں.
حضرت نوح علیہ السلام کا اور ایسے ہی حضرت ہود علیہ السلام کا, حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ آٹھویں سپارے میں پرانی الفاظ میں ہم سماعت کر چکے ہیں, آج اس کی دہرائی ہے. لیکن جہاں جہاں میں محسوس کروں گا کہ مجھے کوئی لیسن آج پھر لینا چاہیے تو وہ آپ کی خدمت میں باقاعدہ بیان کر دوں گا. اس لیے زیادہ معاملہ ترجمے کے ساتھ چلے گا. اور پھر عن قریب آج سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے, اور سورۃ یوسف جو ہے یہ بڑے معاشرتی احکام سے لدی پھدی ہے, لہذا اس پر ہمیں کافی ساری توجہ دینی ہے. اس لیے جو مضامین گزر چکے انہیں ہم تیزی کے ساتھ سفر طے کرتے ہوئے سورہ یوسف تک پہنچنے کا اہتمام کریں گے. اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم.
یہ کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو, بے شک مجھے خوف ہے تمہارے معاملے میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے.
فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
تو ان کی قوم سے منکرین سردار نے کہا, ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا بشر سمجھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی پیروی کی ہو سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں کمینے لوگ ہیں. یہ ایک واضح سرائے ہے اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے, بلکہ ہم تمہارے بارے میں جھوٹا ہونے کا خیال رکھتے ہیں.
اب یقیناً تشریف لائے ہو قرآن کی مجلس میں تو اللہ رب العالمین نے دل میں کچھ مذہب کا پیار چاہت رکھی ہے تو ہی آئے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی شریف آدمی ہے, صاحب دین آدمی ہے, دنیا بھی ہم کماتے ہیں لیکن مذہب کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہے, تو کسی کا کم کسی کا زیادہ, اس لیے ہم پہنچے ہوئے ہیں. ایک سبق آپ سب اپنے لیے محفوظ کر کے چلے جاؤ. وہ سبق یہ ہے کہ یہ پہلے نہیں آیا, الفاظ نئے ہیں, اس لیے آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. نوح علیہ السلام کو قوم نے ایک تو یہ کہا, ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم تو آپ کو اپنے جیسا ہی بندہ سمجھتے ہیں. با عظمت لوگوں کو اپنے ہی جیسا سمجھنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں. جو جن کو اللہ نے با عظمت بنایا انہیں با عظمت ہی سمجھنا چاہیے. ایک ان کی غلطی یہ تھی کہ حضرت نوح پیغمبر کو اپنے جیسا بشر کہا. یہ عنوان چونکہ پہلے کئی بار ہم جان چکے ہیں, اگلا جملہ سنے حیران رہ جائیں گے. ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا, اے نوح جس نے تیری تابے داری کیا وہ کمینہ انسان ہے, وہ ہم میں سے کمینہ اور گھٹیا انسان ہے. مذہبی حلقہ جات میں ایک طرف مذہب کے لوگ رکھ لیے جائیں اور ایک طرف محض وہ لوگ جنہیں نماز بھی نصیب نہیں. جو نماز پڑھنے والے وہ تو ماشاء اللہ آخر ان کے دل میں مذہب کا پیار ہے, جنہیں نماز بھی نصیب نہیں انہیں صرف ڈالر پاؤنڈ ریال پیسہ روپیہ درہم دینار صرف اس چیز سے غرض ہے. تو ایسا طبقہ جو مذہب سے بالکل قریب نہیں, تو جو مذہب سے قریب ہیں انہیں زمانے قدیم سے لے کر آج تک یا اس طرح کی گالیاں دیتا آیا ہے. گھٹیا لوگ ہیں, مولوی لوگ ہیں, کمینے انسان ہیں, یوروپ پر بوجھ ہیں, سو سو طرح کی باتیں. میں کہوں گا ایک پیغمبر کا جواب آگے سے کیا ہوتا ہے سوائے صبر کرنے کے. ہم نے اللہ پر توکل کیا, آج تمہارا دن ہے, نکال لو تانے, مار لو جھٹکیاں ہمیں, کل آنے والا دن پھر بتائے گا کہ کل کا دن پھر ہمارا دن ہوگا. یہ الفاظ بڑے تلخ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی تابے داری کی ہے وہ کمینے لوگ ہیں, اراذلنا گھٹیا لوگ ہیں. پہلے سے بار میں ہم نے جان لیا رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کو بھی تو منافقوں نے کیا کہا تھا, بے وقوف لوگ ہیں. الا انہم هم السفہاء, رب کائنات کا خود ہوگے بے وقوف, حضور کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں. تو مذہبی حلقوں کو محض دنیا دار طبقے سے گالیاں ملنا یہ یاد رکھو بڑی پرانی تاریخ ہے. اگر آپ یہ سمجھو کہ بچ جاؤ, بچ نہیں سکو گے. اگر انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا تو ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا. لیکن آگے سے الجھنا مت, کل ہم نے پڑھا نہیں ہے صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. صبر کرنا پھر دیکھنا اللہ انہیں گراتا کیسے ہے اور آپ کو اٹھاتا کیسے ہے. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
فرمایا اے میری قوم ذرا غور تو کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرما دی ہو پھر بھی تم پر اندھا پن چھا گیا ہے, کیا ہم اسے تم پر مسلط کریں, درا حالے کہ تم اسے ناپسند جانو.
وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ.
اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر مال کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ پر، اور میں ایمان والوں کو دھکیلنے والا بھی نہیں، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو.
آج جب میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں تو مجھے اپنے اوپر لگنے والے 19واں الزام بھی یاد آ رہا ہے. وہ کچھ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا، علامہ صاحب کی تو 15,000 فیس ہے، یہ تو کہیں درس قرآن دینے جائیں جلسے پر جو پہلے پیسے مانگتے ہیں. میں نے کہا اللہ تجھے تیرے قول کا کی جزا دے گا، یقیناً دے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ میرے صبر کی جزا عطا فرمائے گا. تو انبیاء کرام کا سبق یاد رکھیں، ہمیں ہمارے مشائخ نے پڑھایا، قبلہ شاہ صاحب نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ بچے جب ضرورت بن جاتی ہے، انسانی ضرورت ہے، تو بندوں کے سامنے نہ کہنا کہ میری تنخواہیں بتاؤ، تو میری فیسیں دو، تو یہ اور وہ کرو، چپ کر کے ایسے کرنا، اے اللہ تجھے پتا ہے اب میں تیرے سوا کہاں جاؤں، ایسے کرنا، آسمان کی طرف نظر اٹھانا، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ بندوں کی عطاؤں سے بڑھ کر تمہیں نوازے گا. آج تک اللہ کے فضل سے اسی سبق پر جی رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو جو پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں ان سے بھی کہہ رہے ہیں خبردار، زندگی بھر کبھی تم نے کہا کہ جناب ہمیں اتنے پیسے دو تو اتنے پیسے دو. نبیوں کا سبق کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارا اجر اللہ ہی پر ہے، اللہ ہی ہمیں نوازنے والا ہے. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ فَلَا تَذَكَّرُونَ.
اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دور کر دوں تو اللہ کے مقابلے میں میرا کون مددگار ہو سکتا ہے؟ تو کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟
غریب لوگوں کے بارے میں نوح علیہ السلام کے سرمایہ داروں نے کہا تھا ان کو ہٹاؤ پھر آئیں گے پاس، شرم آتی ہے ہمیں بیٹھتے، کتنے دو روپے کے آ جائیں. میں کہتا ہوں 2-4 کروڑ 2-4 ارب روپیہ خاک بھی نہیں بنتا، کسی اللہ والے فقیر ملنگ کے پاؤں کے جوتے کی خاک بھی نہیں بنتا ہے، انہیں کیا معلوم. تو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے، اب دیکھو نا ان کے میلے میلے کپڑے ہیں، پرانے کپڑے ہیں. ہمارے کائنات نے کہا محبوب نو آپ بھی اعلان کر دیں، میں ینصرونی من اللہ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو ہٹا دیا تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو خوش ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا تو پھر میری مدد کون کرے گا؟ بھاگو، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، میں انہیں اپنے دربار سے نہیں اٹھا سکتا ہوں. ہر نبی کے ساتھ، ہر قوم کے ساتھ ایسا ہوا. ان کی شانیں ٹوٹتی ہیں، ان کو جب تک اسپیشل صوفہ نہ دیا جائے نا، پروٹوکولیوں کو، میں نے پروٹوکولیا کہتا ہوتا ہوں، جب تک انہیں اسپیشل صوفہ نہ دیا جائے اس وقت ان کو ٹھنڈ نہیں پڑتی ہے. انہیں چٹائی پر بیٹھ کر علی حجویری کی سنت یاد ہی نہیں رہتی ہے. انہیں چٹائیوں پر بیٹھنے والی غوث علی پیر بیر علی شاہ صاحب کی سنتیں ادائیں بھول جاتی ہیں. تو ویسے ہم ان کے مرید ہیں تو ان کے مرید ہیں. اپنے اکابر کو دیکھو نا، وہ تو ببول کے درختوں کے نیچے بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی آوازیں دیا کرتے تھے.
ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين.
اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہی کہ میں غیب جاننے والا ہوں، اور نہ یہی کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں جنہیں تمہاری نظریں حقیر جانتی ہیں کہ اللہ کبھی انہیں بھلائی نہیں عطا فرمائے گا، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، وگرنہ دری صورت تو میں انصاف نہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا.
نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا، میں نے کب کہا کہ میں غیب جانتا ہوں؟ نوح علیہ السلام، میں نے کب کہا میرے پاس خزانے ہیں؟ میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ یہ تین جملے جو آپ نے ارشاد فرمائے، پیچھے پس منظر کیا تھا؟ کیوں آپ کو یہ کہنے پڑے؟ آئیں ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نبوت میں تین شبہے پیدا کیے تھے. ایک شبہ یہ تھا کہ ما نرا لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت فضولت کوئی نہیں ہے، ہم جیسے انسان ہیں، فضیلت نہیں ہے. تو یعنی نہ تمہارے پاس مال ہے، نہ تمہارے پاس دولت ہے، کچھ بھی نہیں، غریب آدمی ہو تم. اس کے جواب میں رب کائنات نے کہا کہ آپ کہو میں نے تمہیں کہا بھی کہا کہ میرے پاس بڑے خزانے ہیں، میں تو اللہ کے نور کا خزانہ لے کر آیا ہوا. نبی کی شان تو حضور نے یوں اعلان کیا، نبی درہم اور دینار چھوڑتے ہی نہیں ہیں، وہ جب بھی چھوڑتے ہیں علم چھوڑ کر دنیا سے روانہ ہوتے ہیں. میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ میرے پاس بڑے خزانے ہیں؟ اچھا، ایک تو ان کا یہ تھا، اور دوسرا انہوں نے کہا ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، جو گھٹیا اور کمینے لوگ ہیں وہ تم پر ایمان لائے ہیں. تو مطلب یہ تھا کہ وہ بھی صرف ظاہر میں مومن ہے، باطن میں مومن نہیں ہے. اس کے جواب میں نوح علیہ السلام، یہ کہنا کہ یہ گھٹیا ہے، یہ مومن تھوڑا گھٹیا ہے، یعنی اس کے اندر کے ایمان کا انکار کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کے جواب میں کہا کہ میں نے کب کہا کہ میں غیب جانتا ہوں؟ تو لہذا بھی جس کا ایمان اندر سے کھوٹا ہے، کس کا کھرا ہے، لہذا اس کو اٹھا کر بگا دوں. میں نے
یہ جملہ بولا ہی کب ہے, تم اس طرح کی باتیں میرے سامنے نہ کرو. جس نے پڑھ لیا لا الہ, جو بھی اس کا کلمہ بنتا تھا اس دور کا لا الہ الا اللہ کے بعد موسیٰ نجی نو نجی اللہ, تو جو بھی کلمہ بنتا تھا تو بس پڑھ لیا ہے تو ہمارے ہاں مومن ہے اور مسلمان ہے. یہ دوسرا ان کا اعتراض تھا اور اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا. اور تیسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا, تو ہم جیسا بشر ہی تو ہے اور کیا ہے. اس کے جواب میں رب کائنات نے کہا کہ نو پیغمبر ان کو بتاؤ, نہ تو میں نے کہا ہی کیا بتا کہ میں فرشتہ ہوں, میں نے کب کہا تھا میں فرشتہ ہوں, جو تمہیں اب شک پڑ گیا ہے کہ ہو یہ تو کہتے تھے میں فرشتہ ہوں لیکن یہ تو فرشتے نہیں نکلے ہیں. تو نبیوں کے اوپر لگنے والے الزامات اور پھر اللہ کی طرف سے نبیوں کی طرف سے جواب دیا جانا, یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ کہنے کا مزہ ہی نہیں ہے, کوئی مائی کا لال آج تک ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے جو نبیوں کی ذات کو ڈیگریڈ کر سکے, کوئی ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے. جب بھی کسی نے کوئی ایسی ویسی بات کی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت خود نبیوں کی عزت کی پاسبان بن کر سامنے آ جاتی ہے. یہ تین وجہ تھیں جو میں نے یہاں آپ کی خدمت میں کہنا چاہی. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
بولے اے نوح, تم نے ہم سے بہت بحث کی پھر ہم سے بہت ہی جھگڑا کیا, تو لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو اگر آپ سچوں میں سے.
ایک جملہ سناؤں آپ کو, اور یار دفع کرو یہ مولیوں کی لڑائی ہے. سن لیا جملہ آپ نے, یہ تازہ جملہ نہیں ہے, نیا بھی نہیں ہے, لمبی تاریخ ہے اس کی. پیغمبر سے کہا جا رہا ہے جھگڑے کرتا ہے, تم ہم سے بہت جھگڑا کر. جا دل تا نا نو, بڑے ہو گئے جھگڑے, بس اب لے آ وہ عذاب کدھر ہے. یہ جملے مذہب والوں کو تانے گالیاں رنگ برنگے انداز میں. یہ باتیں میں صرف اس لیے ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ محراب نشینوں کے دل بڑے ہو جائیں کہ ہم تو بڑی چھوٹی چیزیں ہیں, وہ چیز بھی نہیں بنتے, ہم تو اتنے چھوٹے لوگ ہیں چیز بھی نہیں بنتے ہیں. اگر ہمیں کسی نے 2, 4, 8, 10, 20, 40 گالیاں دے دیا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جن کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کیسے رویے اختیار کیے جا رہے ہیں.
قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين.
بولے وہ تو اللہ اگر چاہے گا تو تم پر لے آئے گا اور تم عاجز کرنے والے نہیں.
ہم ہمارے ساتھ عذاب کی باتیں نہ کرو, ہم عذاب نہیں مانگنے والے ہوتے, جب اللہ بھیجنا چاہے گا خود ہی آ جائے گا. انتظار کرو, فی الحال تم میری دعوت سنو جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں, اللہ ایک ہے اس کی طرف دھیان دو. عذاب شذاب کی باتیں فی الحال نہ کرو, ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے.
ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون.
اور میری نصیحتیں تمہیں نفع نہیں پہنچائیں گی اگر میں ارادہ کر لوں کہ میں تمہاری بلائی چاہوں, اگر اللہ ارادہ فرمائے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے, وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی جانب تم نے لوٹ کر جانا ہے.
ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون.
کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی اس کو گھڑا ہے, فرمائیے اگر میں نے خود تراشا ہوگا تو میرے کیے کا اثر مجھ پر ہوگا اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم نافرمانیاں کیے جا رہے ہو.
وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
اور نوح کی طرف وحی کی گئی, بے شک آپ کی قوم سے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر اتنے ہی جو ایمان لے آئے ہیں, سو غمناک نہ ہوں اس پر جو وہ کرتے ہیں.
جو لے آئے بس وہی لے آئے, چند لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر کشتی میں پورے آ گئے تھے, اتنے 950 سال تبلیغ کے نتیجے میں چند لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے. بولے کہ اینات نے کہا بس اب وقت آ گیا ہے. لیکن لنبا ان مستقر, سب یاد آ گیا, ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے, ہر خبر کا وعدے کا وقت مقرر ہے. اب ہمارے ہاں ان کے لیے لمٹ اتنی ہی تھی, وقت پورا ہو گیا ہے. لے بھائی پیغمبر نو, اب آپ تیاری شروع کر دو, اب ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. تیاریاں شروع ہو گئیں. کیا تیاریاں تھیں؟
واسنع الفلک باعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون.
اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے ہی حکم سے کشتی بنائیے اور مجھ سے ظالم لوگوں کے بارے میں مخاطب نہ ہوں, بے شک وہ سب ڈوب جانے والے ہیں.
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.
اور نوح کشتی بناتے, جب بھی ان کی قوم سے رئیس لوگوں کا ان پر گزر ہوتا تو وہ ان سے مذاق کرتے, کہا اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو ہم کبھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو.
اندازہ کر لیں رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ان دو آیتوں پر, تبصرہ سرکار دو عالم کا حدیث شریف. عذاب آ گیا بھائی, لیکن کیسے عذاب آتے آتے بھی اللہ نے پھر ان کو 20 سال کی مہلت دے دی. عذاب آتے آتے بھی یہ کیسے ثابت ہوا؟ کشتی بنانے کا حکم ہوا تو حضور فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے پھر اس دن بیج ڈالے, درخت اگیں گے, ان درختوں کو تیار ہونے تک 20 سال لگ گئے. یہ حدیث پاک کے الفاظ میں نے آپ کو سنا ہے. 20 سالوں کے بعد جب وہ درخت تیار ہوئے, اب آپ نے کاٹا, کاٹنے کے بعد اللہ کے حکم سے جنگل ہی میں وہ پٹے بنانے لگ گئے. تو اب اگلی آیت کیا کہتی ہے, جب بھی کوئی بندہ پاس سے گزرتا, نعوذ باللہ, الفاظ بڑے سخت ہیں, گھنونے ہیں, میں اب کیسے آپ کو بتاؤں, چلے ہم اس درجے میں آ کر اپنے آپ کو بات کر کے وہ بات سمجھ لیتے ہیں, مولوی صاحب پاگل ہو گئے ہو, یہ کیوں جہاں گلا کرتے پے ہو, پانی شانی اتنے ہے کہ انہیں پہلی کشتی سنی جی خشکی اتنے چلے گی, تانے مارتے مزاق کرتے. وہ جملے میں نے اپنے اوپر فٹ کر کے تو بول بال دی ہے, بس اس کو ذرا سمجھے کہ انہوں نے نوح پیغمبر کے ساتھ اس طرح کے جملے بولے. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. نوح علیہ السلام نے جواب دیا وہی جملہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بولا, کہا ہنسلو ہنسلو, آج تمہارا ہنسنے کا دن ہے, کل جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر ہمارا ہنسنے کا دن ہوگا. وقت تو ہے نا جی, آج تم ہنسلو کل پھر ہم ہنسیں گے. تو نبیوں کے ساتھ مسخرہ پن اور تمسخر اور تانے, تھوڑی دیر پہلے جو سبق کہا ان الفاظ میں انہیں پھر دہرایا اور تازہ کیا جا سکتا ہے. اگر مجھے تجھے یاد دو چار ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم.
ان قریب تم جان لو گے کس پر رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب اترنے والا ہے.
حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل.
حتی کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابل پڑا, ہم نے حکم دیا کشتی میں ہر قسم کے جوڑوں سے نر اور مادہ سوار کر لیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن پر بات ہو چکی ہے اور جو ایمان لائے ہیں, اور ایمان نہیں لائے تھے ان کے ساتھ مگر تھوڑے سے لوگ
ایمان لائے تھے. دو باتیں ہم سیکھنا چاہیں گے. اللہ نے جب عذاب بھیجنا چاہا, روٹیاں پکانے والا تنور اسی میں سے آگ لگا کرتی تھی, آج اس میں سے پانی ابل کر باہر آ رہا ہے. اللہ کی قدرت کی نشانی تو ہو گئی, لیکن جو سبق میں بتانا چاہتا ہوں, تنور سے پانی نکلے گا بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. جملہ سنبھال لینا, کہنے لگا ہوں تنوروں سے پانی نکلے گا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن جملہ جب اللہ پکڑ کرنا چاہے نا تو بندہ اپنے حساب میں جو سیفٹیاں کر چکا ہوتا ہے, میں ادھر سے بچ جاؤں گا ادھر سے بچ جاؤں گا ادھر سے بچ جاؤں گا, اور جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. قرآن نے کہا تم جتنی مرضی ہی فاصلے کر لو, جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے اللہ ادھر سے عذاب تمہارے سامنے لے آئے گا. استاد بات سمجھ نہیں آئی, بلغت بندے کا بھائی اسے دھوکہ دے جاتا ہے, بتاؤ بندے نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. بندے کی بیوی اسے دغا کر جاتی ہے, بندے نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. بندے کا باپ اس کے ساتھ, ماؤں کے پتروں نے اپنی ماؤں کو ذبح کیا ہے, گولیاں ماری ہیں, یہاں تک واقعات ہوئے ہیں. بھائیوں نے بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, یہاں تک واقعات ہوئے ہیں. تو سمجھنا چاہیے نا کہ اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ بندے کو جہاں سے سوچ بھی نہیں ہو سکتی کہ یہاں سے میرے ساتھ کچھ ہاتھ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ جب ناراض ہو رہے تو اللہ وہیں سے ہاتھ کروا دیتا ہے پھر بندے کے ساتھ. بس یہ بات سمجھنی چاہیے. اس لیے اپنی سارے ہیلے تدبیریں, اے میرے مولا ہم کچھ نہیں ہیں, مہربانی فرما تو ہی ہماری حفاظت فرما. مجھے ایک صاحب کہنے لگے, وہ ایک میں درس قرآن کے لیے گیا ہوا تھا, تو ایک صاحب مجھے جھک جھک کر ملے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, ہاتھ جو میں جناب یہ اور وہ. تو بعد میں گھر آیا تو فون آیا مجھے, علامہ صاحب یہ جو بندہ آپ کو جھک جھک کر مل رہا تھا نا, آپ کے کرنٹ پیچھے آپ کو گالیاں نکالتا ہے. میں نے کہا یار کیا ہو گیا, اگر اس کا دل ایسے ٹھنڈا ہوتا تو ہونے سے دھونا, اگر اسے دو گالیاں نکالنے سے سکون ملتا ہے. پھر میں نے اسے قرآن پاک پڑھ کر سنایا, میں نے کہا یہ دیکھو رب کائنات نے کل کا سبق یاد ہے آپ کو, یہ سینے جھکاتے ہیں, سینے اور اپنی پشتیں بھی جھکا دیتے ہیں, لیکن کائنات نے کہا جھکا سینے رہے ہیں پر ان کے اندر کا بغض میں جاننے والا ہوں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. تو میں نے کہا اس نوجوان سے کہا بھائی میرے معاملات اور ہم سب مسلمانوں کے معاملات اللہ ہی کے حوالے ہوتے ہیں. ایک شریف بندہ, رسول اللہ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے یہ دھوکہ کھا لیتا ہے پر دیتا نہیں ہے, یہ دھوکہ کھا لیتا ہے. میں کتنا کو دھوکہ دے لیں گے, نکال لے گا رہی ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ یہاں سے ان مقامات سے یہ سارے معاشرتی سبق جو میں کہنا چاہتا ہوں ماحول میں اتر کر انہیں آپ لینے کی پوری کوشش کریں. اللہ اکبر. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم.
اور فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام پر, اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا, بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے.
گاڑیوں پر سوار ہو تو دعا یہ ہے, بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم, يا پھر الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. لیکن پانی والی گاڑی ہو نا, یعنی کشتی ہو یا جہاز ہو یا کوئی شپ وپ ہو, ہو تو اس پہ اگر بیٹھنا ہو تو دعا یہ ہے بسم اللہ مجریھا و مرساھا, بسم اللہ مجریھا و مرساھا. اب یہ تو ہو گئی دعا قرآن حکیم نے کہی اور وہ حضور بھی یہی دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے پانیوں میں سفر کرنے کے لیے. اب ماجرا یہ کہنے والا ہوں کہ اس کشتی کی شان یہ تھی کہ جہاں سٹاپ کرنا ہوتا تو بسم اللہ, جہاں چلنا ہوتا تو بسم اللہ. اس کی شان یہ تھی یعنی بسم اللہ جیسے اللہ کی قدرت کی چابی تھی. نوح علیہ السلام چلنا چاہتے, اب ظاہر جنگل سے کشتی کو پانی تک لانا تو ایک مسئلہ ہے نا, آپ کہتے ہیں بسم اللہ وہ کشتی چل پڑتی, پھر رکنا ہے جی بسم اللہ وہ رک جاتی, پانیوں پر چڑھ گئے بسم اللہ وہ پھر چلنے لگ جاتی. کیا زبردست رحمت کی چابی ہے. ہاں جی اب رکنا چاہیے بسم اللہ, اور یہ بات کوئی کہانی نہیں, بسم اللہ مجریھا و مرساھا قرآن کا بیان ہے. بسم اللہ ہی سے چلتی تھی, بسم اللہ ہی سے رکتی تھی. یہ زبردست کشتی تھی جو نوح علیہ السلام نے تیار فرمائی ہوئی تھی. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. یہ آپ کا علم نیا ہوا, وہ کشتی بسم اللہ ہی سے چلتی تھی بسم اللہ ہی سے رکتی تھی, یہ علم آپ کا نیا ہوا جی.
اور وہ رواں رواں تھی انہیں لیے پہاڑوں کی طرح موجوں میں. نو نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ ایک کنارے پر تھا, اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیے اور انکار حق کرنے والوں کا ساتھ نہ دیجیے.
بیٹا ایمان قبول نہ کر سکا. یخرج المیت من الحی, وہ بہت ساری تفسیریں میں نے کہی تھی, ان میں سے ایک تفسیر یہ ہے اللہ ایمان والوں سے کافر پیدا کر دیتا ہے, کافروں سے ایمان والے پیدا کر دیتا ہے. نوح علیہ السلام ایمان تھے, عین ایمان تھے, ان کے گھر بیٹا جو ہے وہ ایمان قبول نہیں کر رہا ہے. یہ ہے میت, یہ زندوں میں سے پیدا ہو گیا, ایمان والے زندہ کافر میت. تو کیا پدری شفقت اور پتر آ کشتی میں بیٹھ کیا ڈوب نہ جانا, وہ ذرا سیانا بنا کہنے لگا کہ نہیں نہیں میں بڑی طاقت ہے, میں ابھی دو بار تیروں گا تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. اسے پتا نہیں تھا کہ آج نہیں چڑھ سکے گا. کہا پتر آ جا, کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. اللہ کی پکڑ جب آ رہی ہو پہاڑ چھوڑ کر تم جو مرضی کر لو, روک نہیں سکتے ہو اللہ کی پکڑ کو تم. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. ابھی بات اتنی ہی چل رہی تھی, وہ چلنا شروع بھی نہیں ہوا تھا تو رب نے کیا کہہ دیا, پڑھو.
کہنے لگا میں ان قریب پہاڑ کی جانب پناہ لے لوں گا, مجھے پانی بچا لے گا فرمایا,
مجھے پانی سے بچا لے گا,
مجھے پانی سے بچا لے گا فرمایا. آج کے دن اللہ کے عذاب کے سوا بچانے والا نہیں سوائے
نہیں ہے.
فرمایا آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ خود رحم کر دے. یوں ان کے درمیان موجیں حائل ہو گئی سو وہ ڈوبنے والوں میں ہو گئے.
ادھر ہی پانی آ گیا ساتھ, وہ ایک قدم بھی یعنی وہ ایک چپو بھی آگے نہ چل سکا, پانی نے ادھر ہی ڈبو کر رکھ دیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین.
اور کہا گیا اے زمین نکل جا اپنے پانی کو اور اے آسمان تھم جا. یوں پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی اور حکم ہوا ظالم قوم رحمتوں سے دور ہے.
حکم ہو گیا پانی, زمین پانی پی گئی, ختم ہو گیا, آسمان سے پانی اترنا رک گیا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جگہ ذرا تنگ ہے تو فوراً سمٹ جائیں ایک دس سیکنڈ میں تاکہ ہم سبق اپنا کیری آن کریں. دس سیکنڈ بھی بہت اہم ہے آج کے سبق میں ہمارے لیے. سورہ یوسف جو ہے بھری ہوئی ہے, اس میں بہت سارے معاشرتی مسائل قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی ہے, بھری ہوئی ہے, اس لیے جلدی سے ہم نے وہاں تک رسائی کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
اور نوح نے اپنے رب سے عرض کی اور گویا ہوئے اے میرے رب میرا بیٹا میری اہل سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والا ہے.
جملہ محفوظ کرنا, ایک کہنے والا ہوں, کہتا رہوں گا, کہنے والا ہوں. نوح علیہ السلام کا بیٹا, رب کا عنایت نے کہا اپنے گھر والوں کو سوار کر لیں تو بظاہر جو معنی بنتا تھا جو اپنے ہیں انہیں شامل کر لیں. تو رب کا عنایت, نوح علیہ السلام نے کہا مولا میرا بیٹا بھی تو میرا یہ نا میرے اہل سے ہے, بٹھا لوں اسے ساتھ. رب کا عنایت نے کہا انہ لیس من اہلک, جو آپ کے راستے پر نہیں ہے وہ آپ کا اہل بھی نہیں ہے, جو آپ کے راستے پر نہیں وہ آپ کا اہل بھی نہیں. چلو میں نہیں آج نام لیتا آستانوں کا اور اس کا اور اس کا, سمجھنا چاہیے جس راستے پر چلنے کی وجہ سے بڑوں کو اللہ نے مقام دیا تھا نا, تو پھر کوشش کی جائی جانی چاہیے کہ وہی راستہ رہے تاکہ اس مسند کی اہلیت تو حاصل ہو جائے نا, اس مسند کی اہلیت تو حاصل ہو جائے نا. کہ جس مسند پر بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ بڑے مقام دیتا ہے اس مسند کی اہلیت تو حاصل ہو جائے نا. چلو میں آستانوں کا نام نہیں لیتا, محراب نشینوں, حضور کی مسند مسلح پر بیٹھنا چاہتے ہو, کم از کم اہلیت تو حاصل کر لو. ہم اہلیت حاصل نہیں کر سکتے, لیکن اتنے مسائل تو پڑھ لو جس سے مسلح کا حق ادا ہونے سے قریب قریب ہی ہو جاؤ.
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين.
فرمایا اے نوح بے شک وہ تیری اہل میں سے نہیں ہے, وہ تو برے اعمال کا سراپا ہے, تو آپ اس معاملہ میں سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں, بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان میں شامل نہ ہو جو کچھ جانتے نہیں.
یاد رکھیں نوح علیہ السلام کا اسم گرامی نوح نہیں تھا, اسم گرامی کوئی اور تھا. جب یہ واقعہ ہوا نا کہ آپ نے بظاہر سمجھا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ گھر والوں کو شامل کر لیں, اہل کا معنی گھر والا سمجھا آپ نے, تو کہا مولا میرا بیٹا بھی میرا اہل ہے. رب کائنات نے کہا نہیں یہ آپ کا اہل نہیں ہے, اللہ نے وہ اہلیت والا معنی مراد لیا, وہ یہ بیٹا آپ کا اہل نہیں ہے, یہ تو کافر ہے. نوح علیہ السلام کو اس بات پر بہت رنج ہوا کہ اے میرے اللہ میں نے وہ کیوں منہ سے نکال دیا جو تجھے پسند نہیں تھا. اس بات پر روئے, اتنا روئے, 300 سال روتے رہے. تو رونے کو عربی زبان میں کہتے ہیں نوحہ کرنا, یہ اسی نوحہ کرنے سے بنا نوح. تو اتنا روئے کہ رب نے کہہ دیا میرا یہ میرا نوح ہے, نوح نام ان کا کوئی اور تھا, یعنی یہ میرا رونے والا پیغمبر ہے. دیکھو کہ 300 سال روئے ہیں صرف اس بول پر کہ میں نے کیوں کہہ دیا پتر کو کہ یہ میرا اہل ہے, حالانکہ وہ اللہ کے کاغذوں میں میرا اہل نہیں تھا. یہ پیغمبروں کی بڑی شانیں ہوتی ہیں, اتنی اتنی بات پر بھی وہ احتیاط برتتے ہیں کہ کوئی ایسا بول نہ منہ سے ہو جائے, حالانکہ اللہ نے کوئی پکڑ نہیں کی. یہ آپ نے کیا کہہ دیا, کوئی پکڑ نہیں کی, صرف یہ بتایا کہ آپ اہل سے مراد گھر والے لے رہے ہو اور میں کہتا ہوں اہل سے مراد جس میں اہلیت ایمان ہے. اتنی سی بات ہوئی صرف, لیکن رنج کھا گئے کہ میں نے کیوں ایسا بول دیا.
قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين.
عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں, بصورت دیگر اگر تو نے مجھے معاف نہ فرمایا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں.
مولا معاف کر دے, نقصان ہو جائے گا میرا, نہیں تو اللہ اکبر میں نقصان ہو جائے گا, مولا معاف کر دے.
قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.
کہا گیا اے نوح اتر آئیے ہماری طرف سے سلامتیوں کے ساتھ اور ان برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہوئیں اور آپ کے ساتھی جماعتوں پر, اور کچھ دوسرے گروہ ہیں جنہیں ہم متائے حیات دیں گے, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا.
تو محسوس کر لیا کہ جو لوگ نبیوں کے راستے پر ہوتے ہیں تو قرآن کی بات, ان کے لیے سلامتیاں بھی ہوتی ہیں اور برکتیں بھی ہوتی ہیں. نور پیغمبر آپ کے لیے سلامتی اور برکت اتری ہے, اور جو آپ کے ساتھ چلے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر, یہ سلامتیاں اور یہ برکتیں ان کے لیے بھی ہیں.
تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين.
یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں, اس سے پہلے نہ تو آپ یہ جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم, تم استقامت رہیے, بے شک تقوی والوں ہی کے لیے اچھا انجام ہے.
مسلمانوں ہم اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس جو غیب ہے اللہ دیتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے, بس ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کے پاس ذاتی علم غیب ہے. نہیں, ذاتی علم غیب نہیں, ذاتی طور پر علم نہیں تھا. ہر علم, علم کا ہر گوشہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا, یہ تو بری بات نہیں ہے. یہ برابری کیسے ہو؟ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے, میں نے صاحب کو دعوت دی درس قرآن کی, وہ کہتا جی آپ محمد کو اللہ کے برابر کرتے ہو اس لیے میں نہیں آتا. میں نے کہا بھائی ہم نے کیا برابر کیا؟ ایک تو اس دن آپ جان چکے یہ جملہ بڑا پرانا ہے, بڑا پرانا جملہ ہے, اور دوسرا آپ سمجھیں ہم تو کہہ رہے ہیں حضور علم غیب رکھتے ہیں, اور بھائی اللہ دیتا ہے تو رکھتے ہیں, ویسے نہیں رکھتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ تو دینے والا اور لینے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو نبی کو نبی ہی کے مقام میں سمجھتے ہیں, اللہ کو اللہ ہی کے مقام میں سمجھتے ہیں. دیکھو صاف صاف اعلان کر رہا ہوں, نبی اللہ کے برابر نہیں, یہ ایمان ہے. اللہ اپنی شانوں میں اللہ ہے, نبی اللہ خالق ہے, نبی مخلوق ہیں, تو خالق اور مخلوق بھی کبھی برابر ہوئے ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون.
اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا, فرمایا اے میرے قوم عبادت کرو اللہ کی, اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں, تم نہیں ہو مگر جھوٹ گھڑنے والے.
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.
اے میری قوم میں تم سے اس پر کسی معاوضہ کا سوال نہیں کرتا, میرا اجر نہیں ہے مگر اس پر جس نے مجھے پیدا کیا, کیا تم سوچتے نہیں؟
دعوت ایک ہی جیسی سملیرٹی ہے, اللہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, ہر نبی یہی بول رہا ہے. قوم کا جواب بھی سملر تقریباً ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہر نبی یہ اعلان کر رہے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. ویسے میرے جس دوست نے کہا تھا نا کہ وہ کہتا ہے کہ جب مولوی صاحب پیسے مانگتے ہیں ان کو بطور چیلنج کہو کہ یہ 38 دن دورہ تفسیر چلنے لگا ہے, 38 دن آ اور ایک پائی بھی نہیں مانگوں گا تجھ سے, میں 38 دن سبق پڑھانے کی ایک پائی بھی نہیں مانگوں گا, اللہ کی محبت کے لیے پڑھاؤں گا. اللہ ہماری جھولیاں ویسے بھرتا ہے, تجھ سے کیوں مانگیں گے پائی, اسے آنا چاہیے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ.
اور اے میری قوم, اپنے رب سے طلب مغفرت کرو, پھر اس کی طرف پھر جاؤ, وہ تم پر تسلسل سے عظمتیں ارسال فرمائے گا اور تمہیں قوتوں پر قوتوں سے نوازے گا اور تم مجرم ہو کر رگردانی نہ کرو.
سورہ ہود شروع ہوئی تو یہ جملہ وہاں آیا تھا, استغفار کرو اور توبہ کرو, اللہ تمہاری زندگی اچھی کر دے گا. یہ سورہ ہود کے اگلے مراحل ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو ارشاد کیا جا رہا ہے استغفار کرو توبہ کرو اللہ بارشیں برسائے گا. استغفار کرو اور توبہ کرو اللہ تمہاری قوت زیادہ کرے گا. بیٹا باپ کے لیے قوت ہوتا ہے, آئمہ تفسیر نے کہا مانا تھا اللہ جو پتر عطا فرمائے گا. استغفار اور توبہ اللہ سے بیٹے بھی لے کر دیتی ہے, استغفار اور توبہ بارشیں برسواتی ہے. ابھی ایک اور بات عنقریب آگے آنے والی ہے, وہاں جا کر میں بول ابھی دیتا ہوں, عنقریب آ رہا ہے. استغفار کرو توبہ کرو اللہ رحمتیں عطا فرمائے گا. بات آ رہی ہے, استغفار کرو اور توبہ کرو اللہ تم سے پیار کرے گا. تو استغفار اور توبہ یہ بڑی عظیم و شان چیز ہے, یہ بہت بڑا تعویذ ہے. کل میں نے امام جعفر صادق کے حوالے سے وہ آپ کو دلچسپ کہانی سنائی تھی. یہ واقعہ کئی اکابرین کے ساتھ ہوا. ایک بندہ آیا جی کچھ بتائیں جی, پتر استغفار پڑھیا کر. کوئی اور آ گیا جی بتائیں جی ہے استغفار پڑھیا کر. آج میں آپ کو یہ واقعہ سنانا چاہوں گا. حضرت امام حسن بڑے بھائی حضرت امام حسین پاک کے, انہوں ان کے ساتھ ماجرا بھی کچھ ایسا ہوا. کیسا ہوا میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. ایک مرتبہ حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لے کر گئے رضی اللہ تعالی عنہما, تو آپ سے حضرت امیر معاویہ کے ایک ملازم نے کہا, یعنی اہل بیت کرام سے امام حسن سے, جناب میں مالدار آدمی ہوں پر میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے. یہ بھی اللہ کے کیا میں کہوں گا آزمائش ہوتی ہے. اللہ ادھر سے بندے کو کروڑوں پتی بنا دے, پتر ایک بھی نہ دے, وہ زندگی بھر ادھر سے پریشان رہتا ہے. اور اگر اللہ کسی کو 10-10 بیٹے دے دے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جتیاں ہی پوری نہ کر سکے, اتنا غریب ہو جاتا ہے. تو دنیا میں سارے سکھ ملیں ایمان بنا لو ایسا نہیں ہو سکتا. سارے سکھ اللہ نے کہا یہ ہم نے جنت میں رکھے ہوئے ہیں, ادھر نہیں. اور اگر 10 پتر بھی مل گئے تو ہو سکتا ہے اس کی زنانی روزانہ لڑتی ہو اس کے ساتھ. کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک نے بندے کو رگ پکڑ کے رکھی ہوئی ہے, بندہ بالکل باقی نہ ہو جائے. میں جو کہہ رہا ہوں یہ معاشرے کی سچی تصویر کہہ رہا ہوں. پتر ہے تو اولاد نہیں ہے, اولاد ہے تو پتر ہے تو مال نہیں ہے, مال ہے تو اولاد نہیں ہے, دونوں چیزیں ہیں تو بیوی تنگ کرتی ہے, اگر وہ بھی ہے تو بندے کی اپنی لات ٹوٹی ہوئی ہے. کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ زندگی میں کیس لگا ہی رہتا ہے. تو کہنے لگا جی مالدار بہت ہوں پر اولاد نہیں ہے, مجھے کوئی چیز بتائیں جسے اللہ مجھے اولاد دے دے. امام حسن نے کہا پتر استغفار پڑھا کا, اس نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا. ایمان بھی تو رکھو نا, یقین کرو کہ اللہ کی باتیں سچی ہیں. اچھا پڑھنا شروع کر دیا, اس روزانہ 700 مرتبہ تک جا پہنچا. استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, 700 مرتبہ تک جب جا پہنچا نا تو اس کی برکت سے اللہ تعالی نے ہنسنا پیاجے کے تھے, اللہ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے. پھر ایک پھر ایک پھر ایک پھر ایک 10 بیٹے عطا فرمائے. اب یہ خبر حضرت معاویہ کو پہنچ گئی, ان کے سامنے کیس ہوا تھا. انہوں نے ٹو لگائی کہ امام حسن یہ آپ نے بات یہ وظیفہ لیا کہاں سے آپ نے. امام حسن پاک سے کہتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ لیا کہاں سے ہے, کیا یہ حضور نے کوئی بات اس طرح کی فرمائی تھی, استغفار کرو تو اللہ بیٹے دے گا, کوئی حضور نے اس طرح کی بات فرمائی تھی. تو آپ نے کہا کہ یہ آپ کو قرآن نہیں پڑھا. امیر بابا کہنے لگے کون سا حصہ, کہنے لگے کہ یہ حصہ استغفروا ربکم, اگلے الفاظ ویزیدکم قوتن الی قوتکم, اللہ تمہیں قوت کے ساتھ قوت قوت کے ساتھ قوت دیتا چلا جائے گا. ایک پتر کے ساتھ اگلا پتر, اس کے پتر کے ساتھ اگلا پتر. میری بہنوں کو بھی اور میرے بھائیوں کو بھی طلب ہے. تو میرا خیال ہے کہ میرے تعویذ سے بڑھ کر یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, میں ایسے وہ ایسے ایسے کر کے دے دوں گا, میرے ہاتھ میں کیا جان ہے, میرے لکھے میں کیا طاقت ہے, کچھ بھی نہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بڑی طاقتوں والا رب ہے. پھر رکا ہوں, جان بوجھ کر رکا ہوں تاکہ یہ آپ ایک ہی وظیفہ لے جائیں اور زندگی بھر ورد کرتے رہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ تمہارے خیال جھوٹے ہو جائیں گے, اللہ کا قرآن سچا ہو جائے گا. تو کہتے ہو نا کہ میرا کام نہیں ہو رہا, تم جھوٹے پڑ جاؤ گے. انشاءاللہ اللہ کا قرآن سچا ہو جائے گا تمہارے کام ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا ہے. امام حسن خواجہ حسن بصری کے معاملات میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے. بہت سارے اکابرین امت آج بھی صوفیاء کرام جو بندہ وہ پتر استغفار پڑھا کر وہ استغفار ایک تسبیح پڑھا کر ہر نماز نال پتر وہ پتر پڑھتا ہے تو اللہ اس کو برکت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. ویسے میں ہمارے اللہ تعالیٰ میرے قبلہ شاہ صاحب استاد محترم کے درجات میں اضافہ فرمائے. سارے مشائخ اچھے ہی ہوتے ہیں, سارے اچھی ہی تلقین کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب اللہ خوشی دے دے نا تو بس پھر اللہ ہی کا شکر ادا کیا کرو. کہا مولا یہ تو نے مہربانی فرمائی ہے, یہ تو نے ہی مہربانی فرمائی ہے. اس وقت پھر وہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ہم انہیں نبھانے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو شاید کہتے ہیں یار اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ ہی ایسا کرنے والا ہے.
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين.
کہنے لگے اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہ لائے اور نہ ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی ہم آپ پر ایمان لانے والے ہیں.
کل پڑھ چکے ہو دلیل لاؤ نا, کوئی دلیل لاؤ نا, مرزے پر مرزا دکھا رہے ہیں نہ کوئی دلیل لاؤ نا, پھر مرزا دکھا دیا نہ کوئی دلیل لاؤ نا. یہ اہل باطل کا پرانا طریقہ ہے, نبیوں سے وہ چلا آ رہا ہے.
ان نقول الا تراك بعض آلهتنا بسوء قال انی اشهد اللہ واشهد انی بریء مما تشركون.
ہم نہیں کہیں گے مگر یہی کہ ہمارے باس معبودوں نے تمہیں مرض جنوں میں مبتلا کر دیا ہے. فرمایا بے شک میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو جاؤ, میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو.
الزام دیکھو حضرت ہود کی باتیں ماننے کی بجائے کہنے لگے لگتا ہے کہ تو نے ہمارے خداؤں کو جو برا کہا ہے نا تو ہمارے خداؤں نے تجھے سزا دیا, تیرا دماغ کام نہیں کرتا. سن لو ایسے ایسے حالات پیش آئے ہیں نبیوں کے ساتھ, ہمارے خداؤں کی طرف سے کوئی سزا آئی ہے جس نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا تیرا. اے ہود نعوذ باللہ العزیز. یہ تو سمجھو نا کہ جو بندہ کسی برائی پر جم چکا ہو اسے وہاں سے ہٹانا کتنا مشکل ہوتا ہے, یہ سمجھو نا کم از کم. آپ غصے ہو جاتے ہو میں نے 6 بار اس کو دعوت دیا علامہ صاحب آیا ہی نہیں ہے, آج کے بعد میں نہیں اس کو دعوت دوں گا. کیوں نہیں دے گا؟ لیکن نبی 950 سال دعوت دیتے ہیں تو تو 6 بار دے کے تھک گیا ہے. یہ برائیوں سے ہٹانا بڑا اوکھا کام ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام 23 سال لگے معاشرے کو تبدیل کرنے میں, کیا اس میں سبق نظر نہیں آتا ہے کہ سب سے عظیم الشان رسول ہو تو ان کی محنت بھی 23 سال تک چلتی ہے, پھر جا کر کے تو حالات وہ اللہ کے نور سے بھر جاتے ہیں. پھر جا کر کے تو
من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون.
تو اللہ کے سوا میرے خلاف تم سب مل کر مکر کر لو پھر مجھے مہلت نہ دو.
انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم.
بے شک میں اپنے رب اللہ پر توکل کرتا ہوں اور وہ تمہارا رب بھی ہے, کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کے سر سے اللہ اس کو پکڑنے والا ہے, بے شک میرا رب ہی سیدھی راہ پر چلانے والا ہے.
یہ جملہ اس کا ترجمہ جو آپ نے ابھی سنا ان ربی علی صراط مستقیم, میرا رب ہی سیدھی راستے پر چلانے والا ہے, جملہ مزیدار ہے. اللہ ہی سیدھے راستے پر چلاتا ہے, یہ تفسیر کا ایک پہلو ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا, میں کہتا ہوں کہ جملہ میں اس کو کوئی لفظ نہیں دے سک رہا کہ کیا جملہ آپ نے ترجمے میں کہا. آپ نے کہا کہ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہی ملتا ہے. بدل گیا عنوان, بدل گیا. سیدھے راستے پر اللہ ہی چلاتا ہے, عنوان ہی الگ ہے. یہ تفسیر نمبر 1 ہے. اللہ ان مترجمین کا بھلا کرے, ان کے درجے اونچے فرمائے. کیسے ایک ایک جملے کے اندر پوری پوری کہانیاں چھیڑ جاتے ہیں. اور کہا یہ کہ میرا رب سیدھے راہ پر ہی ملتا ہے, غلط راہوں پر خدا نہیں ملتا ہے. یعنی آپ کا یہ جملہ جھوٹے موٹے مکاری پیروں کے خلاف ایک تازیانہ ہے. غلط راہیں چلنے پر کہو کہ رب مل گیا, رب ایسے نہیں ملتا, اللہ ہمیشہ سیدھے راستے پر ملتا ہے. اور سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو مدینے والے آقا عطا فرما رہے ہوتے ہیں. بڑا زور ہے, میں بڑا محظوظ ہوا اس جملے سے کہ سیدھے راستے اللہ سیدھے راستے پر ہی ملتا ہے, آسے پاسے اللہ نہیں ملتا ہے. سبحان اللہ.
فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.
بس اگر تم رو گردانی کرو تو بے شک میں نے پہنچا دیا جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا, اور میرا رب تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو جانشین بنا دے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے, بے شک میرا رب ہر چیز کی مکمل حفاظت فرمانے والا ہے.
جملہ یاد ہوگا گزشتہ سبق, دین نہ میں محمد اکبر کا محتاج نہ آپ کا محتاج. میں بھاگ جاؤں گا دفاع ہو جاؤں گا, اللہ اچھے اچھے عالم لے آئے گا, مذہب چلتا رہے گا. آپ آگے پیچھے ہو جاؤ گے, مسجدیں خالی کر دو گے, اللہ ایک اور قوم لے آئے گا, ان سے اپنی مسجدیں بھر لے گا. اس نے اپنے گھر تو چلانے ہیں, مسجدیں بھرنی ہیں. نہ دین میرا محتاج نہ آپ کا محتاج, کتنا وہ قرآن پاک کا بے نیازانہ جملہ ہے. اللہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمت منا ونجيناهم من عذاب غليظ.
اور جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے نجات بخشی اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے بچا لیا.
ہود علیہ السلام کی قوم کا عذاب آپ کو اشارہ دیتا ہوں, یاد آ جائے گا. وہ تین بندے گئے تھے جا کر مکہ میں جا کر دعا کریں گے, تو وہاں سے اللہ نے ایک تین بادل سامنے کیے تھے, تو کہا ان میں سے ایک پسند کر لو. کہانی ساری یاد آ گئی. جو ریگولر آنے والے ہیں میں نے اشارہ دیا, وہ ساری کہانی ان کے سامنے آ گئی. یہ وہ عذاب ہے, ہوا کا عذاب. ہوا نے ان کے اونٹ اڑنے لگ گئے, ہوا اتنی تیز سے اونٹ اڑنے لگ گئے, ان کے مکانوں کے دروازے ٹوٹ گئے, چھتیں اڑ گئی. یہ وہ عذاب ہے. جب عذاب آ گیا تو پھر ہم نے صرف ایمان والوں کو بچایا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
یہ ہیں قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں سے ہٹ دھرمی برتی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابر سرکش کے حکم کی پیروی کی.
وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ.
اور اس دنیا میں اللہ کی رحمت سے دوری ان کے پیچھے لگ گئی, اور قیامت کے دن بھی سن رکھو عاد نے اپنے رب سے انکار کیا, خبردار قوم ہود سے عاد رحمت سے دور ہوں.
میں دونوں ترجموں کی لذت پھر دینا چاہوں گا, بڑے بڑے زور آور جملے ہوتے ہیں بعض اوقات. جو اس وقت میرے سامنے ترجمہ ہے میرے استاد گرامی کا, آپ نے الا بعد لعاد قوم ہود اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا خبردار قوم ہود سے رحمت دور ہو. یعنی یہ دو لفظ مل گئے, قوم ہود کون عاد سے رحمت دور ہو گئی. الا بعد لعاد قوم ہود, قوم عاد جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی, ان سے رحمت دور ہو گئی. ایک ترجمہ یہ ہے عذاب کیوں آ گیا تو رحمت دور ہو گئی. حضرت فرماتے ہیں اس سے مجھے ہاتھ کا اشارہ کرنا پڑے گا تو مزہ آئے گا. فرماتے ہیں ارے دور ہو عاد ہود کی قوم, ہود کی قوم عاد دور ہو ارے. یعنی یہ ارے جو ہے نا یہ ایک پیچھے ایک وزن رکھتا ہے, ارے دفاع ہو پر دور ہو جائے ان سے کیا لگے رحمت کو, رحمت کو کیا لگے ان سے. الغرض میں مجھے خود تو اس میں لذت محسوس ہوئی کہ ارے دفاع ہو جائیں, ہوتے ہیں تو دور ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے قوم عاد, نہیں مانتے تو نہ مانے. بار کے اب یہ دونوں اپنے اپنے انداز ہیں. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.
اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا, فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آبادی دی, سو اس سے طلب مغفرت کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو, بے شک میرا رب قریب ہے دعاؤں کو سننے والا ہے.
استغفار کرو توبہ کرو اللہ تمہیں قبول فرمائے گا, میں نے اشارہ دیا تھا آپ کو. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
بولے اے صالح اس سے پہلے تو آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے, کیا آپ ہمیں ان بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں جن کی ہمارے باپ دادے عبادت کرتے رہے, اور بے شک آپ ہمیں جس طرف بلا رہے ہیں ہمیں اس میں تردد ہے.
ہر نبی کی تاریخ اور اس کے بعد ہر عالم کی تاریخ سنو. رسول اللہ علیہ وسلم 40 سال گزارے, نہیں کہا بت غلط ہیں, حکم نہیں آیا تھا ابھی. قوم کہتی بڑے سچے ہیں بڑے اچھے ہیں, کہا یہ سب غلط, سچا الخدا ایک. ان کی غلطی پر انہیں جب انتباہ فرمائی غصے ہو گئے سارے, ہمیں غلط کہا. آپ کے سامنے حضرت قوم سمود کا احوال چل رہے ہیں, تو کہا کہ صالح ہم تو آپ کو بڑا دانا سمجھتے تھے, یہ کیا بول بولا سنے ہے کہ اللہ ایک ہے. ان کو ہٹ کیا نا, تم غلط کام کرتے ہو, دکھ لگ گیا ہمیں غلط کہا. ہر عالم کی تاریخ آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ, یہ دور پہ جیب میں آ جائے اور کبھی انہیں اپنی غلطی کا احساس دلانے والا کوئی ملا نہ ہو, اور کبھی کہہ دیا جائے نا بھائی صاحب غلط کرتے ہو, ہمیں غلط کہا, اچھل کر وہ جائیں گے بھاگ جائیں گے اور جا کر پروپیگنڈا کریں گے. یہ تاریخ میرے ساتھ بھی ہے, ہر عالم کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, ہمیں غلط کہا, ہم غلط ہو سکتے ہیں, جیسے نبیوں کی اولاد ہوتے ہیں غلط ہو نہیں سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ نبیوں کی داستان ہمارے سامنے ہے. بھر کے نبی کا سچا خادم اور سچے غلام کی ذمہ داری ہے اس کے سامنے کوئی بھی ہو وہ قرآن کا جب پیغام کہے تو کہنے میں کسی طرح کی جھجک اور ڈر اور خوف نہ رکھے, اس لیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. بہت میں نے ممبر پر بیٹھ کر یہ جملے بھی سنے ہیں. ایسے بندہ میرے پاس کھڑا ہو جاتا آ کر اور کہتا یہ راول پنڈی کی ایک تاریخ ہے میرے ساتھ, مولوی صاحب تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گلیوں میں پھینکیں گے. میں دورہ اندر سے حدیث دے رہا ہوتا تو میں ان سے کہتا اچھا جب اللہ چاہے گا تبھی کرو گے, اس سے پہلے نہیں کر سکتے ہو. اور اس بات کو آج 14 سال ہو رہے ہیں ابھی تک میرے ٹکڑے ہوئے نہیں ہیں. جس دن اللہ چاہے گا اس دن کوئی بچا نہیں سکے گا, اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا ٹکڑے تو کیا میرا کوئی بال بھی نہیں کھینچ سکے گا. یہ ہے ایمان, اور اسی پر ہم مسلمانوں کو جینا چاہیے میرے بھائی.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
آپ نے فرمایا اے میری قوم ذرا دیکھو تو صحیح, جبکہ میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں, اس نے اپنی طرف سے مجھے خاص رحمت سے نواز رکھا ہے, اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کے مقابلہ میں میری کون مدد کرے گا, تو تم لوگ میرے نقصان میں اضافہ کر رہے ہو.
وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ.
حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکالی تھی وہ چٹان سے بطور معجزہ, اس کا حوالہ ہوا.
اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک معجزہ ہے, تو اسے کھلا چھوڑ دو اللہ کی زمین میں چرتی رہے, اور اسے تم نے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی ورنہ تمہیں ایک قریبی عذاب گرفت میں لے لے گا.
فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.
تو ان لوگوں نے اسے برے طریقے سے ہلاک کر ڈالا, تو صالح نے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو, کہ اللہ کا نہ جھٹلایا جانے والا وعدہ ہے.
پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے, پھر تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے, پھر تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے, پھر ایسا ہی ہوا, 3 دن جیے اس کے بعد مر گئے. وہ کہانی ان شاء اللہ آپ کو یاد آ گئی ہوگی, ابھی آئندہ بھی کئی بار اللہ تعالیٰ یہ بات دہرائے گا. اب جو لوگ چھٹیاں کر کے جنہوں نے چھٹیاں کی ہیں ہو جاتے ہیں کام پڑ جاتے ہیں, تو اب ان کو تھوڑی کچھ ذہنی طور پر کوفت ہو رہی ہوگی, یار اب یہ اشارہ ہوا ہے پچھلی بات ہمارے ذہن میں نہیں ہے, وہ چھٹی جو ایک ہو گئی تھی یہ چھٹی بہت سخت نقصان پیدا کرتی ہے. تو کوشش کریں کہ جو باقی سفارے رہ گئے ہیں اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو بھلے رسیاں باندھ کر پہنچاؤ تاکہ جب میں آئندہ سبقوں میں اشارہ کروں تو پچھلی ساری کہانی آپ کے ذہن میں خود ہی آ جایا کرے.
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.
پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ایمان لانے والے ساتھیوں کو اپنی خصوصی عنایت سے نجات عطا فرمائی, اور اس دن کی رسوائی سے نجات بخشی, بے شک آپ کا رب وہی قوت والا اور غالب ہے.
یعنی آج عذاب سے نجات اور اس دن کی رسوائی سے بچت. قیامت کی بڑی ذلت ہے, رسوائی ہے. ترحقہم وجوہہم قطر ولا ذلہ, اس دن تو منہ پر کالک چڑھ رہی ہوگی اور ذلت چڑھ رہی ہوگی.
وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
اور ظالم لوگوں کو ایک ہولناک کڑک نے پکڑ لیا تو وہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے گھٹنوں پر پڑے رہ گئے ہیں.
جملہ سننا آپ کو مزہ آئے گا, ترجمہ غور کے ساتھ سننا. چلو میں تشریحی جملہ پہلے بول دیتا ہوں. بڑے ہمارے پنجاب میں کہتا ہوں تو بڑا فن خان آ گئے ہیں. یہ فن خان کوئی بندہ ہوتا ہوگا مجھے تو نہیں پتا ابھی. تو بڑے بڑے فن خان, بڑے بڑے رستم خان, بڑے بڑے جناب نمرود اور فرعون مر گئے, کھپ گئے, آج ان کا نام بھی نہیں ہے. ایسا جیسے وہ دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں تھے. بڑے بڑے بدماش آپ نے دیکھے ہوں گے. ہمارے علاقے میں ایک بدماش ہوتا تھا, تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے ایک بار بوتل پی, غربت کا زمانہ ایسے کوئی 22-23 سال پرانی کہانی ہے, تو اس نے بوتل پی. ایک بوڑھی سی مائی بیچاری, اس کا میاں نہیں تھا, تو اس نے کہا پتر پیسے دے. وہ بوتل نے چھوٹی سی دکان تھی اس کی, گزارا چلا کر کے تو اپنا پیٹ پالتی تھی. تو اسے غصہ چڑھ گیا, پیسے مانگے ہیں مجھ سے پیسے مانگے ہیں. اس نے وہی بوتل خالی مار مار کر اس بڑھیا عورت کو ہلاک کر دیا. جب گجر خان کے اندر بھی اطلاع ہوئی ہے کہ لوگ چیزیں کھاتے ہیں پیسے نہیں دیتے, پیسے مانگو لڑتے ہیں آگے سے. کب تک لڑو گے؟ گاڑیوں کے کرایے نہیں دیتے, کھانے کی چیزوں کے پیسے نہیں دیتے, کب تک نہیں دو گے؟ ایک دن یہی لوگ تمہارا جنازہ پڑھیں گے. اس دن کی ذلت اور عذاب سے بچ جاؤ, موقع ہے. کیا اس دن آپ نے پڑھا تھا؟ آدھی توبہ استغفار کر کے لین دین کر کے اپنا خلاصی کر لو. اس دن پھر وہ دن ہے جب درہم دینار کوئی نہیں ہوں گے, کہاں سے دو گے؟ اللہ اکبر. ترجمہ ہو گیا, الا بعدا لثمود, ارے دور ہوں یہ سمود. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيظ.
اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے, بولے سلام ہو. ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو, پھر ذرا بھی دیر نہ کی بھنا ہوا بچھڑا لے آئے.
ابراہیم علیہ السلام کے بس کچھ مہمان آئے تھے. ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے. مہمان کون تھے؟ آپ نے جلدی سے ان کے لیے بچھڑا بھون کر پیش کیا, انہوں نے کھایا ہی نہ. کیوں نہ کھایا؟ آئیں تھوڑی سی کہانی ہم جان لیتے ہیں. مفسرین نے کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی مہمان نواز تھے, بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے. اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ 15 دن گزر گئے کوئی مہمان نہ آیا. آپ اس غم میں تھے کہ نبی ہے نا, ہم تو خوش ہوتے ہیں جان چوٹی شکر ہے نہیں آیا تو چلو خرچہ بچا, لیکن نبیوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ خرچے ورچے اللہ ہی پورے فرمانے والا ہوتا ہے. غم میں تھے. ان مہمانوں کو دیکھتے ہی, جو ابھی بھی نوجوان آئے تھے, ان مہمانوں کو دیکھتے ہی ان کے لیے کھانا لانے میں جلدی فرمائی. جملہ رک کر کہنے والا ہوں, نبیوں کی سیرت, اگر واقعی کھلانے کا ارادہ ہے تو فٹوفٹ بندوبست کیا کرو. ایک صاحب سے میں نے ایک جگہ ملنے گیا نا, میں نے کہا اب جب میں جانے لگوں گا نا واپس, پھر پوچھا لام صاحب کچھ کھاؤ گے؟ اگر واقعی کھلانا تھا تو فٹافٹ پیش کر دے یار, تو جو چائے پانی لے آنا ہے تو لے آنا. 2-3 گھنٹے بٹھا بٹھو کر اگر جناب حکم فرمائے تو بازار سے سبزی لے آؤں جا کر کوئی آپ کے لیے. وہ بندہ کہتا بھائی گھر جا کر کھا لوں گا, مہربانی فرما ہوئے. تو نبیوں کی سنت فٹافٹ پیش کر دو, پانی کھانا جو دینا دے دو, اس کی نئی مرضی کھانے کو تو نہ کھائے. یہ مجھے اچانک بات سامنے آ گئی ہے تو میں نے آپ سے ہنستے ہنستے کہہ دی ہے. یہ نیچر ہے کچھ انسانوں کی, نہیں لیتا کسی کا نام. تو آپ کے یہاں چونکہ یعنی اب قوموں کی دنیا میں جاؤ گے تو میں کسی کا نام نہیں لوں گا. آپ کے یہاں گائیں چونکہ زیادہ تھیں اس لیے بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت آپ سامنے لے آئے. تو ان مہمانوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کھائیں گے. ابراہیم علیہ السلام اس بات سے گھبرائے, یہ ڈرنے کی وجہ سننے لگے ہاتھوں. ہمارے یہاں لڑائیاں ہوں تو ایک بندہ دوسرے کو منانے کے لیے دعوت دینے جائے, ارے میرے پتر کی شادی ہے, میری دھی کی شادی ہے, آؤ نا. وہ کہے نہیں یہ بات ڈرنے والی ہے یار, ان کی ہنگامہ ہی ہو سی, آنا ہوتا تو آ جاتا. یہ جو نہ کر رہا ہے نا, یہ کوئی خطرناک کیس ہے, پتہ نہیں کیا بنتا ہے. انسان محسوس کرتا ہے نا, اس کلچر میں مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا, وہ کھانے سے ہاتھ کھینچتا تو میزبان سمجھ جاتا, لگتا ہے کوئی خیر نہیں ہے, حالات میں کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے, یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا. وہ اصل میں اللہ کے فرشتے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہوئے تھے, تو فرشتے کھانا کھاتے نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا, ابھی راز کھلا نہیں تھا نا, تو فرشتوں نے دیکھا کہ جب کھانا نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, یا اللہ خیر ہو, کس کی شامت آئی آج, یہ بندے کھانا نہیں کھا رہے, کوئی جھگڑا شگڑا لڑائی جھگڑا. وہ بعد میں بات کھلی, انہوں نے کہا ہم اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. اب آگے ہم صرف ترجمہ کر لیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں یعنی فرشتے ہیں, فرشتہ کو بھی رسول کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں, ہم اللہ کے فرشتے ہیں تو اس لیے نہیں کھا رہے. کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا عذاب لے کر جا رہے ہیں. اگلی بڑی خوبصورت کہانی ابراہیم علیہ السلام نے چھیڑی. رب کائنات نے کہا ابراہیم بڑے نرم دل تھے, اگر الفاظ آ رہے ہیں پتہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یار فرشتے گل تے دسو. کہا کیا؟ کہا کہ اگر کسی قوم کے اندر 50 بندے ہوں اللہ 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 کرنے والے, عذاب دو گے؟ کہا نہیں نہیں نہیں, اللہ کرنے والے بندے ہوں تو ہم عذاب دیں. کہا اچھا 45 ہوں تو؟ کہا پھر بھی نہیں. کہا 40؟ کہا پھر بھی نہیں. کہا اللہ کو یاد کرنے والے 30 عذاب بھیجو گے؟ کہا پھر بھی نہیں. کہا 5 ہو؟ کہا پھر بھی نہیں. کہا اگر 1 ہو؟ کہا پھر بھی نہیں. تو کہا جس بستی میں جا رہے ہو لوط علیہ السلام تو ہیں نا, جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں. فرشتے اب چپ کر گئے, کوئی جواب نہیں بن سکا. رب کا آئینہ تھے وہی اتار دی, ابراہیم ہٹ جائیں, آج ہم بس فیصلہ فرما چکے ہیں. یہ ہے وہ تقدیر جو نہ تبدیل ہونے والی ہوتی ہے, تقدیر مبرم اس کا نام ہے, تقدیر مبرم. جس بات کا اللہ فیصلہ فرما دے اب یہ ہونا ہی ہے, اس کے کاغذوں میں کوئی لچک نہیں لکھی ہوئی ہے, اس کا نام ہے تقدیر مبرم. تو پھر اگر کوئی نبی درمیان میں ڈل جائے تو اللہ محبت سے فرما دیتا ہے پیارے ہو بس اب ہٹ جاؤ, اب ہم فیصلہ کر چکے ہیں, ان کو ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے, انہوں نے ہمارے نبی کو بہت تنگ کیا ہے. تو اس بات کو رب کا آئینات نے کہا دیکھو, یجادلونا فی قوم لوط, ابراہیم ہمارے ساتھ قوم لوط کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے, کوئی میٹھا میٹھا انداز, محبت کا جھگڑا ہے یہ, اللہ چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے, کہا تھا کوئی ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں, یہ مقام تھا ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ بھی فرماتا ہے ہمارے ساتھ جھگڑ پڑتے ہوتے تھے کبھی, لیکن وہ محبت کا جھگڑا کسی اور کی خاطر ہوتا. اب میں نے کہانی ساری بتا دی ہے, اب ہم اس کو ذرا ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہیں گے.
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.
پھر جب دیکھا وہ اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھا نہیں رہے تو ابراہیم نے ان میں دلچسپی نہ لینا محسوس کیا اور اپنے دل میں کچھ خوف سا محسوس فرمانے لگے. فرشتے بولے غم نہ کھائیے, ہمیں لوط کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے.
جیسے کہ السلام علیکم جی بھائی صاحب, پہلا بندہ ہاتھ ہی نہ ملائے تو دل میں ڈر تو لگتا ہے نا یار, لگتا ہے کوئی خیر نہیں, حالات ٹھیک نہیں ہے, کھانا نہ کھایا تو لگتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں.
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.
اور ان کی زوجہ کھڑی تھی مسکرا پڑی تو ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی.
تو فرشتے, اچھا فرشتے ادھر سے کیوں آئے؟ قرآن پاک نے یہ وجہ بیان کی, ڈائریکٹ عذاب لے کر ادھر جائے نا, ایک معاشرتی سبق کہنے لگا ہوں. وہ رب کا اعلان ہے کہ جاد ادھر رہے ہو, یہ دونوں بستیاں قریب قریب ہی ہیں, تو جاتے جاتے ابراہیم سے بھی ہو جانا, ایک ان کے نام بھی ایک خوشخبری جاتے جاتے دے جانا. تو وہ پھر آئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا اسحاق عطا فرمانے والا ہے, اسماعیل تو پہلے بھی تھے, اسحاق بیٹا عطا فرمانے والا ہے. عمر آپ کی بہت زیادہ ہو چکی تھی, 80 سال سے بھی زیادہ. تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارا ہنس پڑی, یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, میری عمر ہے اب. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. معاشرتی سبق, بازار میں آپ کو 2-3-4 کام بندے ہو نا, تو یوں نہ ہو کہ ایک چیز ہیاسا روڈ سے لے کر تھانے کے پاس جا کر دوسری خریدو, دوبارہ پھر ہیاسا آ کر تیسری خریدو, دوبارہ چوتھی بار پھر مین بازار جا کر خریدو. نہ, روٹ کچھ ایسا بناؤ, وہ گھر سے پرمٹ تیار کر کے لے کر جاؤ, روٹ کچھ ایسا بناؤ کہ وہ سارے کام ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ایک ہی چکر میں سارے سارے کام سمیٹ کر گھر واپس آ جاؤ. یا نبیوں اور فرشتوں کی اس کہانی سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں, وہ بکس بکس ضائع نہ کرو کہ ایک بار ادھر گئے تو ایک بار ادھر گئے تو ایک بار ادھر گئے تو ایک بار ادھر گئے, وقت بہت سارا اس طرح ضائع ہو جاتا ہے.
قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.
بولی ہائے ہلاکت, کیا میں بچہ جنم دوں گی اس حال میں کہ میں بوڑھی ہوں,
بوڑھی ہو چکی ہوں,
اور یہ میرے شوہر بھی ضعیف ہیں, بے شک یہ بہت عجیب چیز ہے.
جملہ سمجھیں, میں خاص کر کے بڑے محبت سے ادب سے اپنی بہنوں کو, خاص کر کے جو سس بن چکی ہیں, کہنا چاہوں گا اپنی بہوؤں کے ساتھ مت لڑا کرو. بیٹا لے کر آ, بیٹی لے کر آ, وہ بیچاریاں کہاں سے لائیں؟ نبی کی ذات ہے, 80-80 سالوں کے بعد اللہ بیٹا دے رہا ہے. تانے مارنے شروع ہو جاتی ہو آپس میں ایک دوسرے کو, خاندانی سطح پر. وہ تانے میں یہاں نہیں بول سکتا, آپ کو تو پتہ ہے جو لوگ, آپ جو خواتین تانے بولتی ہو. تو صبر, نبیوں کی, ہر نبی میں اللہ نے قوموں کے لیے کئی کئی سبق رکھے ہوتے ہیں. اگر اللہ اچھا, پھر یہ بھی جملے بولے جاتے ہیں, شاید جادو ہوگا کسی نے, ہم جادو کر دیا, شاید کسی نے بن دیتا ہے ہمیں, یہ لفظ بھی نہیں بننے شان ہے. جس دن اللہ نے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا نا, یہ جتنی مرضی رسیاں باندھ لیں, اللہ نے دے ہی دینا ہے, کل سنا نہیں ہے. تو لہذا میں ایک یہ سبق بھی کہنا چاہوں گا, نبیوں کی ذات کے آئینے میں دیکھو, اگر تمہاری بیٹی کسی کے گھر جائے اور ان کے ساتھ کوئی تانوں والا سلوک کرے, تمہیں کتنا درد لگے گا, کتنا دکھ لگے گا. میری بہنوں, جو ہمارے گھر کسی کی بیٹی آ گئی ہے, وہ بھی کسی کی, وہ بیٹی ہی تو ہے. ٹھیک ہے کہ ہماری بیوی بن گئی, بہو بن گئی, لیکن کسی کی بیٹی ہی تو ہے, انہیں اپنی بیٹی ہی سمجھو. یہ تانے مارنے والا نظام قرآن حکیم کا یہ مقام میرا خیال ہے بڑی روشنیاں رکھتا ہے, مردوں کے لیے بھی لیکن خواتین کے لیے بھی خاص کر کے. کمزور دل ہیں, جلدی جوش میں آ جاتی ہیں, جلدی غصہ کر لیتی ہیں, جلدی تانے مارنے لگ جاتی ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد.
فرشتے بولے کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب میں مبتلا ہوتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر گھر والوں, بے شک وہ سب خوبیوں والا اور عزت والا ہے.
چاہے تو 100-100 سال کے بعد بیٹے دے دے, اسے کیا پرواہ ہے, اسے تو ابھی کل وہ چٹ, نہ میاں ہو نہ بیوی ہو, نہ میاں ہو نہ بیوی ہو, وہ تو اس کے بغیر بھی بندے پیدا کر لیتا. ابراہیم آدم علیہ السلام تو اگر 100 سال کی ہوگی ہو تو کیا ہو گیا, وہ تو صحیح نا, وہ تو نہ ہونے پر بھی انسان بنا لیتا ہے, اس کی قدرت سے کیا بعید ہے.
فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط.
پھر جب ابراہیم سے کیفیت خوف زائل ہوئی اور انہیں خوشخبری مل گئی, قوم لوط کے بارے میں وہ ہم سے سفارش کرنے لگے.
اچھا اچھا, اس کام آئے ہو, چھوڑو یار کیا ہمیں عذاب دے صبح.
ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب.
بے شک ابراہیم انتہائی بردبار, درد مند, یکسوئی رکھنے والے تھے.
یا ابراہیم اعرض عن هذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود.
اے ابراہیم اس معاملے سے آپ توجہ ہٹا دیں, بے شک تیرے رب کا حکم آ پہنچا اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے, اس نے ٹلا نہیں.
ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب.
اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے اس نے ان کی وجہ سے دکھ سا ہوا اور ان کے سبب تنگی محسوس فرمائی اور فرمایا یہ بڑی سختی کا دن ہے.
نبی ہیں, فرشتے آگے ہیں, دل میں تنگی محسوس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کی قوم نوجوان بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی. اللہ نے فرشتوں کو تازے تازے جوانوں کی شکل میں بھیجا, ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی اس شکل میں. تو جب لوط علیہ السلام نے دیکھا تو فکر پڑ گئی کہ میرے مہمان ہیں, تو قوم کو اگر پتہ چل گیا یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا, میرے گھر میں یہ دھابا بول دیں گے. اور لوط علیہ السلام کی بیوی مومن نہیں تھی, وہ اندر سے سازشیں کر کے ان لوگوں کے ساتھ تھی جو بدفعلیاں کرتے تھے, اس نے خفیہ خفیہ رپورٹ دے دی. پرونے آئے نے بڑے سونے منڈے منڈے نے, وہ قوم بفری ہوئی آ گئی. تو اس بات کا رنج ہو رہا تھا میرے مہمان ہیں تو مہمانوں کی عزت نہ خراب ہو جائے. وہ تو پھر بعد میں راز کھولا, کہا کہ لوط علیہ السلام جی انہیں آنے دیں, ہم کوئی عام نہیں ہیں, اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں, یہ ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتے ہیں, آنے دیں ذرا انہیں.
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
اور آئی ان کی قوم ان کے پاس دوڑتے ہوئے اور وہ لوگ پہلے سے برے کام کرتے تھے, فرمایا اے میری قوم یہ میری ہی بچیاں ہیں, وہ تمہارے لیے صاف ستھری ہیں,
یہ قوم کی بچیاں میری بچیاں ہی ہیں, ان سے شادیاں کرو,
تو ڈرو اللہ سے اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملہ میں شرمندہ نہ کرو, کیا تم میں کوئی پختہ کار شخص نہیں؟
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد.
بولے آپ جان چکے ہیں ہمارے لیے آپ کی لڑکیوں میں کوئی حق نہیں اور بے شک آپ جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں,
ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے عورتوں میں, آپ کو پتا ہے جو ہمیں کرنے دے جو ہم چاہتے ہیں.
قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید.
لوط نے فرمایا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلہ کی قوت ہوتی یا میں مضبوط مستحکم پناہ میں ہو جاتا
تو میں تمہیں پھر روک لیتا زبردستی.
قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب.
فرشتے بولے اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں, وہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے, تو آپ رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور تم میں سے کوئی ایک بھی مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے, اسے یقیناً وہ پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچ کر رہا ہے, بے شک تکمیل وعدہ کا وقت صبح کا ہے, کیا صبح قریب نہیں ہے؟
ان قریب بس عذاب ان پر, پھر عذاب ایسے آیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی بستی کو زمین سے کھگ لیا تھا, اٹھا لیا تھا, اور اٹھا کر کے تو پھر آسمانوں پر جا کر پلٹا کر پھینک دیا. اسی لیے جو مرد مرد کے ساتھ برا فعل کرتا ہے اس کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے, فقہا نے مختلف اقوال کیے, ایک سزا یہ ہے, کیونکہ اٹھا کر نیچے پھینک دینا, تو ایک قول یہ ہے کہ ایسے بندے کی سزا یہ ہے اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر دھکا دے دو, اونچائی پر جا کر پھینکنا. آج علماء کو اس بات کا مزہ آئے گا کہ یہ ساری سزائیں اس طرح کی کیوں ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ اسے دیوار کے نیچے بٹھا کر تو دھکا دے کر دیوار اوپر گرا دو, یہ بھی کوئی اونچائی سے کوئی شہر نیچے گرائی گئی, دوسری سزا یہ بھی کہی گئی, مانا یہ پامے وہ کر دو پامے یہ کر دو, اور تیسری سزا یہ بھی کہی گئی کہ اسے قتل کر دیا جائے, یہ بھی قول کیا گیا. یعنی مختلف قسم کی سزائیں جو ہیں وہ اس بد فعل پر ہمارے مذہب میں واقعہ ہوئی ہیں.
فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
سزا کا بیان ہوا کیا؟
بس جب آ گیا ہمارا حکم عذاب تو ہم نے اس کے بالا کو نیچا کر دیا اور ہم نے ان پر لگاتار نوکیلے پتھروں کی بارش برسائی, تیرے رب کی جانب سے ہر ایک کا نشانہ معین تھا اور وہ عذاب ان ظلم کرنے والوں سے کچھ دور نہیں.
تصویر بناؤ نا ذرا, ایک تو آسمان سے پھینکا نیچے اور دوسرا نوکیلے پتھر ان پر مارے جاتے, تو یوں نہیں تھا کہ نشانہ چوک جاتا, کہا پکے نشانے پر لگتے تھے, کسی کے سر پہ لگا, کسی کے موڑے پر لگا, کسی کے منہ پر لگا. اللہ تعالیٰ بچائے, بڑی خطرناک تصویر بنتی ہے, مسلسل پتھر برستے چلے جائیں نوکیلے ہوں اور وہ چھید بناتے چلے جائیں, ان پر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب قوم لوط پر آیا تھا. وَإِلَى نوجوانوں, رسول پاک علیہ السلام نے تمہاری آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک قرآن پاک نے بھی ایک حکم یہ ارشاد کیا ہے کہ شادیاں کرو, اور پھر حضور نے اس پر وضاحت کی، اگر تم شادیاں نہیں کر سکتے، ہمت نہیں ہے، پیسے ویسے نہیں ہے، خرچہ پانی نہیں چلا سکتے، تو روزے رکھو. روزے رکھنے سے اللہ کرے گا تمہارے اندر کی جو ایک پاور ہے جو تمہیں تنگ کر رہی ہے وہ خاموش ہو جائے گی. یہ اللہ رب العالمین کا، رسول اللہ علیہ السلام کا ایک حکم ہے، اس کی طرف دھیان دینا چاہیے، وگرنہ پھر حالات عذاب کے دور تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ.
اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، عبادت اللہ ہی کی کرو، اس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپنے اور تولنے میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور مجھے تم پر احاطہ کر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے.
ناپتول یہ جرم تھا بڑا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا. میں نے ایک اور بھی آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو، وہ ہر راستے پر بیٹھا کرتے تھے اور گزرنے والوں کو تنگ کیا کرتے تھے. تب رک کر کے میں نے نوجوانوں کو سمجھایا تھا، بات تھوڑی بہت میں ذرا دہرا اس لیے دیتا ہوں، چلو اور ذرا پختہ ہو جائے. یہ تین بڑے جرم تھے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
اور اے میری قوم، ناپ اور تول میں پیمانہ انصاف کے ساتھ پورا رکھو، اور لوگوں کے لیے ان کی اشیاء میں کمی نہ کیا کرو، اور زمین میں قانون شکنی کر کے زیادتی نہ کرو.
میں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو جو اوروں کی دکانوں پر ملازمت کرتے ہو، اوروں کے پمپوں پر، پیٹرول پمپوں پر، گیس پمپوں پر ملازمت کرتے ہو، اگر تمہیں تمہارا مالک اس طرح کی بات کہے، بتر ذرا کوئی اسٹاکی کاٹی دیوی، گیس میں ذرا ہوا زیادہ ڈال دینا، پیٹرول میں ذرا ہوا ڈال دینا، اگر آپ کا مالک آپ کو یہ کہے، خدا کے بندو آپ غریب بندے بڑی مشکل سے 5-6-7-8 ہزار تنخواہ رہ کر روٹی دانہ پانی چلاتے ہو، تو اپنے مالک کے گھٹیا پن کی وجہ سے تم اپنے آپ کو عذاب میں کیوں ڈالتے ہو؟ میں کہوں گا کہ مالک 100 کہے کاٹے تو لیں، کاٹے ڈال لیں، گیس پیٹرول ادھر سے سنی ادھر نکال دی، اپنے آپ کو دوست کی نہ بنایا. مالک اگر ہر ٹائم پاس کھڑا ہو سکنے کی طاقت رکھتا تمہیں نوکر رکھتا ہی نہ، خود بھرتا، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، ہمیشہ تمہارے ساتھ اللہ ہوگا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا. میں نوجوانوں سے کہوں گا سن لیا، ہمت ہوئی صاف صاف کہہ دیا. کتنے نوجوانوں نے کہا علامہ صاحب ہم نے کام چھوڑ دیا، ہمارا مالک کہتے ایسے کر، ہم نے کہا ہم اپنی دوزخ کیوں بنائے بھائی تیری وجہ سے. تو ہمت ہوئی تو کڑک کے دار جواب دیا، چلے گئے، اللہ کوئی اور روزی عطا فرمائے گا. اور اگر ہمت نہیں ہے، ادھر سے سنا ادھر نکال دیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق. میرے حضور فرماتے ہیں کسی کی بات مانتے مانتے اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کی بات نہ ماننا. ماں باپ، خاوند، یہ سارے بڑے لوگ ہیں گھروں کے اندر، اپنے ماتحتوں سے کسی گھٹیا کام، ناجائز کام کا مطالبہ کریں تو میں نہ ماننا ان کی، چھوڑ پڑے ان کو. یہ کل پرسوں بات آئی ہوئی تھی کہ وہ میرے والدین کہتے ہیں کہ مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھا کر، میں کیا کروں؟ میں کہا جایا کر. والدین کا قول اللہ رسول کے قول کے متصادم ہو گیا، تو رب کا اعلان نے کہا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر کسی کی اطاعت کرنی پڑتی ہے تو اس کی اطاعت نہ کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دینا. یہ بات ذہن میں آ گئی، میں نے کہہ دی، اس کے بعد آپ جانے اور آپ کا کام. نبی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا کام تو بس بتانا ہے. تو نبیوں کے نوکروں کا کام بھی صرف بتانا ہوتا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہوتا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو بچ رہے تمہارے لیے وہی بہتر ہے اگر تم اسے تسلیم کرو، اور میں تم پر پہرہ دار نہیں.
وما انا علیکم بحفیظ.
اور میں تم پر پہرہ دار نہیں.
قالوا یا شعیب، جملہ سنو حیران ہو جاؤ گے قرآن پاک کا. قالوا یہ پہلے نہیں آیا. قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لن الحلیم الرشید. بھولے میں خود کرتا ہوں، ہم تانا یوں مارتے ہیں، بندہ نمازی ہے تو ساتھ چرس پیتا ہے، یار تیری نماز تجھے یہ بتاتی ہے، یہ تانا تو بنتا ہے، یہ جرگی بنتی ہے، بندہ نمازیں پڑھے تو ساتھ جاؤ جھوٹ بولے، نہ تو تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے، یہ تانا بنتا ہے، ان بدماشوں نے کیا تانا مارا؟ شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے. کہنے لگے اصلاتک تأمرک، وہ شعیب تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ تانا دیکھو ان کا ذرا، تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ یہ خدا جھوٹے ہیں، ہے سچی بات کو تانا بنا دیا. میں تو پڑھ کر حیران ہوں کہ کیا قوموں کی عقل تھی، بے وقوف لو. تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، تو یہی تو سکھاتی ہے، اور کیا سکھاتی ہے بھائی؟ اب یہ تو سمجھ آ رہی کہ نبیوں نے جو تبلیغیں کی ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا تبلیغیں کرنا، یہ انہیں پتھروں پہ چل کر کہیں آ سکو تو آنا، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. کہکشاں ہیں پر ادھر 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 نہیں, ادھر انہیں روڑوں ٹپوں پر ہی وہ گالیاں جھٹکیاں کھا کر کے مخالفتیں کروا کر کے اللہ رسول کا پیغام ایسے ہی چل رہا ہے. وہ عزتوں کی سیج ملتی ہے لیکن ہمیشہ ہے نہیں, جھٹکیاں پڑتی ہیں, گالیاں پڑتی ہیں. میں کہتا ہوں کربلا کے اندر شہادتیں ہو جاتی ہیں اسی مقصد کو بچانے کے لیے.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
بولے اے شعیب, کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں جو ہم چاہیں نہ کریں؟ بے شک آپ تو بردبار پختہ کار شخص ہیں. فرمایا
باتیں کر رہے ہیں سیانے بیانے ہو کر, پختہ کار سیانے بیانے ہو کر اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں.
فرمایا اے میری قوم, بھلا بتلاؤ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رزق حسن سے نوازا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کی مخالفت کروں, میرا ارادہ تو مقدور بر اصلاح ہی کا ہے اور میری آرزوؤں کی تکمیل میں توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے, اسی پر میں اعتماد رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں.
وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ.
اور اے میری قوم, نہ برنگیختہ کرے تمہیں میری دشمنی کہ پہنچے تمہیں ویسا ہی عذاب جیسے پہنچا قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط اور لوط کی قوم کو, اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ بعید نہیں.
میں کہتا ہوں کہ نہ تم پر عذاب آئے, کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو, پہلو بار بھی عذاب آ گیا تھا رولے یہی تھے. میں کہتا ہوں نہ ہی آئے تم پر عذاب, پر تم باز نہیں آ رہے ہو. دانا شخص اس طرح کے قول بولتا ہے. میں کہتا ہوں پتر تینوں پھینٹی نہ کتنے لگ جاؤ میرے ہاتھوں, پھر تو شرارتہ پہ کرنا ہم جیسے آپس میں گھروں میں چلتے ہیں. میں کہتا ہوں نہ ہی آئے تم پر عذاب, پر تم باز نہیں آ رہے ہو. اے اکل دی گل ہے لوط علیہ السلام دی قوم, اکل دی گل ہے. یعنی قرآن پاک نے یاد کروایا جیسے ہم اس طرح کے جملے, میں کہتا ہوں قرآن بندوں سے قریب ہو کر ان کے محاورے بولتا ہے, ان کے لہجوں میں بات کرتا ہے, ان کے محلوں میں اترتا ہے. بندہ محسوس کرتا ہے آپ جیسے یہ قرآن کا اعجاز ہے. میں جب کچھ کہتا ہوں نا تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کہا, اور میں نے کب کہا؟ وہ قرآن کی شان ایسی ہے کہ سننے کے بعد ہر بندے کو لگتا ہے جیسے مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے. قرآن کا اعجاز ایسا ہے, یہ قرآن پاک کی شان ہی کچھ ایسی ہے. ہمیں دیکھو نا, مجھے کیا معلوم کہ تم میں سے کون کم تولتا ہے, میں جانتا ہی نہیں. میں 13 سال ہو گئے, ایک بندے نے کہا جی لاؤ صاحب میری دکان پر دعا کرو, یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. میں کہا تیری دکان کدھر ہے؟ کہتا ہے یہ دیکھنا سامنے, ہزار بار گزرے ہو, 13 سال میں نے اس کی مین بازار میں دکان ہی نہیں دیکھی. میں تو لوگوں کو اتنا کم جانتا ہوں, اپنے سبزی لینے گیا سبزی لے کر گھر آ گیا, نہ ادھر دیکھتا ہوں نہ ادھر دیکھتا ہوں, تو مجھے کیا پتا تم کیا کرتے ہو. تو جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں تو پھر میں کسی کو بھی نہیں کہہ رہا ہوتا, وہ تو سب کے لیے وہ پیغام ہوتا ہے, پھر وہ خود ہی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے, اسپرچل ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. بندے کو پتہ لگ جاتا ہے وہ یار یہ میری اب خیر نہیں ہے, یہ میری شامت آئی ہوئی ہے. وہ قرآن کا اعجاز ہے, اسے اللہ کی طرف سے سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بات میں طاقت ہی ایسی ہے کہ وہ خود ہی میچنگ ہو رہی ہے. ورنہ مولانا کو کیا پتا, مجھے آپ کے نام نہیں آتے ہیں, کون کہاں سے آتا ہے مجھے نام نہیں آتے اس کے. اچھا پھر وہی سبق, واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود.
اور اپنے رب سے طلب مغفرت کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو, بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے.
عمل ایک, نتائج بدل رہے ہیں. استغفار توبہ کرو, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا.
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
بولے اے شعیب, ہم بہت سی آپ کی کہی ہوئی باتیں سمجھ نہیں پاتے اور بے شک ہم آپ کو اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں, اور اگر آپ کا پشتوان قبیلہ نہ ہوتا تو ہم نے آپ کو سنسار کیا ہوتا, اور آپ ہم پر کچھ زور نہیں رکھتے.
دو باتیں کہیں, گل سمجھ نہیں آ رہی, آپ جو کہہ رہے ہیں نا گل سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے قرآن کہتا ہے کافر بے عقل قوم ہوتی ہے, سمجھ آ رہی ہوتی ہے پر ماننا نہیں چاہتی. کہتے گل مان کہو کثیرا, یا شعیب تیرے اکثر گلنا سمجھ نہیں آتی ہمیں, کیا کہتے ہو تم؟ کافر لوگ بول رہے تھے, ایک تو یہ بات سمجھتا نا, اور دوسرا کہنے لگے کہ ہم ابھی جناب بندوبست کر دیں, پتھر مار مار کر مار دیں, پر سوچتے ہیں کہ تمہارا قبیلہ بڑا طاقتور ہے تو وہ ہم سے کہیں پھر بدلہ شد. یعنی کسی اور کے منہ سے ہم چپے بکنا چھوڑتے نا. شعیب علیہ السلام نے کیا بر بر جستا جواب دیا, کہا میرے قبیلے کا بڑا خیال کر رہے ہو, میرے رب کا کیوں خیال نہیں کرتے ہو؟ قبیلے کی بڑی عزتیں کر رہے ہو میری, میرے رب کی عزت کرو نا جو عزتوں کا اہل ہے اور عزتوں کا حق رکھنے والا ہے, جس سے واقعی ڈرنا چاہیے. زبردست جواب ہو گیا, برجستہ کلام ہوا. قبیلے کی وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں, اے اللہ کی وجہ سے ادھر آؤ, نہ ادھر دھیان کرو.
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط.
فرمایا اے میری قوم, کیا میرا قبیلہ تمہارے نزدیک اللہ سے بڑھ کر عزت دار ہے اور تم لوگوں نے اس کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈال رکھا ہے, بے شک میرا رب جو بھی تم کرتے ہو اسے احاطہ کیے ہوئے ہیں.
ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا انی معکم رقیب.
اور اے میری قوم, تم لوگ اپنی جگہ کام میں لگے رہو, بے شک میں بھی اپنا کام کرنے والا ہوں, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے, اور تم بھی گردن جھکا کر سوچ لو, میں بھی تمہارے ساتھ احوال کا خوب جائزہ لینے والا ہوں.
ٹھیک ہے, پھر نہیں مانتے تو نہ سے کرتے رہو, جو کرتے ہو ان قریب لگ جائے گا پتہ, جب واقعی عذاب آئے گا نا پھر لگ جائے گا پتا.
ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين.
اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا, اور ظلم کرنے والوں کو ایک ہولناک کڑک نے دبوچ لیا, وہ صبح کے وقت ہوتے ہی اپنے گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے.
كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
گویا وہ اس میں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے, خبردار مدین والے بھی رحمت سے دور ہوں جیسے سمود دھتکارے گئے.
ارے دور ہو مدین والے, نہیں تو نہ صحیح. ویسے جو لوگ نہیں مانتے نا نبیوں سے قریب نہیں ہوتے, اور آج رسول اللہ سے قریب نہیں ہوتے, نبیوں کا دور تو گزر گیا, اس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام کا زمانہ پاک, جو نبیوں سے نہیں آنا چاہتے قریب, کئی بار سمجھانے بجھانے کے باوجود تو قرآن کا جملہ پھر کہنے میں کیا رجا ہے, ارے ہٹے دور نہیں تو نہ صحیح, نبیوں کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, نبی تو اس لیے آتے ہیں تاکہ خدا کے بندو کیوں مرتے ہو دوزخ میں جاتے ہو, بچ جاؤ, ان کے اندر درد ہوتا ہے, اصلاح ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے. وہ کہتے نہیں, میں ابھی جملہ سنا, میں کہتا ہوں تم پر عذاب نہ کہیں آ جائے پر تم باز نہیں آ رہے ہو. جملہ دیکھو نا, میں کہتا ہوں بچ جاؤ تو اچھا ہے, اچھا نہیں تو اچھا, ارے دور ہو جاؤ پھر نہیں بچتے تو نہ صحیح, تمہاری اپنی قسمت تمہارے ساتھ ہے. اس بار میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کو محسوس کراؤں کہ ہمارے لہجوں میں جیسے بات کر رہا ہے, ہمارے ماحول میں جیسے بات, یہ ماحول میں اتر کر بات کرنا. لطیفہ سناتا ہوں آپ کو. حضرت پیر پیر امیر میرا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے والا شان, وہ فجر سے لے کر 12 بجے تک حدیث پڑھائی, قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ, وہ لو سنتے رہے بس ٹھیک ہے بھائی, نہ کوئی آنکھ سے قطرہ گرا نہ کسی کا دل درد میں مبتلا ہوا. پھر ایسے میں جناب والا خود تشریف لائے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, تو آتے ہی جملہ پتا کیا بولا, جملہ بولا حد ہو گئی ہے, یہ بلیوں نے مرغیاں کھانا شروع کر دی ہیں. وہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں, وہ روئے چیخیں نکل گئیں, وہ محفل سمٹی گھر جا کر کہنے لگے ابا جی میں سویر کا حدیث سنا رہا تھا, یہ دل نرم نہیں ہوئے تو یہ آپ نے کہا مرغیوں کو بلیاں کھا رہی ہیں, یہ کیا چیز تھی. ان دنوں بغداد میں بلیوں نے حملہ مچایا ہوا تھا, جدھر کی مرغی نظر آتی پکڑ کر کھا جاتی, جدھر مرغی آتی کھا جاتی, ماحول یہ تھا. تو بابا عبد القادر کہنے لگے پتر میں نے تجھے سمجھایا یہ ہے کہ یہ قرآن اور سنت ہے, کہیں لوگوں کے ماحول میں اتر کر کرونا تو یہ بڑا اثر رکھتا ہے, پھر انہیں پتا چلے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے. ان کے ماحول اور لہجوں سے قریب ہو کر بات کرو تو تاثیر ہی بدل جاتی ہے. یہ بات تھی جو میرے استاد گرامی فرمانے لگے, آسمانی باتیں کم کیا کرو زمینی باتیں کیا کرو, جن میں رہنا ہے ان کو سمجھاؤ کہ پترو بھائیو ویرو بیلیو سجنو مترو دوستو بزرگو جو ہو یار وہی صحیح ہو, تو قرآن یہ کہتا ہے اس پر توجہ کرو.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ,
اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور دلائل محکمہ کے ساتھ بھیجا.
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ,
فرعون اور اس کے دربار نشینوں کی طرف, تو ان لوگوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی اور فرعون کا کام بے معال تھا.
مجھے ایک تیسرا ترجمہ اس وقت یاد آ رہا ہے, وہ اس وقت وہ یہاں میرے پاس دونوں ترجموں کے اندر وہ جملہ نہیں ہے, وہ ترجمہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ, یہ جملہ پھر ان قریب آنا ہے, جس کا حاصل مانا جائے کہ فرعون کا کوئی کام سیدھا کوئی نہیں سی. وما امر فرعون برشید, وہ بعض لہجوں کے اندر بڑی لطافت ہو رہی ہے, اس کا کوئی کام سیدھا تو نہیں تھا, سارے الٹے کام کرتا تھا, یہ فرعون جو تھا اس کے سارے کام ہی الٹے تھے. یہ دونوں ترجمہ اس وقت نہیں, وہ ایک تیسرا ترجمہ ہے. مجھے پھر اپنے استاد گرامی کا قول یاد, مجھے فرمانے لگے کہ وہ کاظمی شاہ صاحب کا بھی ترجمہ رکھ لینا ساتھ, لوگ اس ترجمے سے واقف نہیں ہے. بڑی زبردست چیز ہے وہ قبلہ کاظمی شاہ صاحب کا ترجمہ رکھ لینا. وہ مجھے وہ یہ دو اور پھر کچھ تھوڑا بہت وہ فرصت نہیں پاتا بڑی مشکل سے, تو میں پھر وہ ہمت نہ کر سکا. لیکن اب مجھے محسوس ہوا کہ آج کی محفل نے مجھے محسوس کروا دیا کہ کچھ ترجمے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ ادھر سے بھی نہیں ادھر سے بھی نہیں لیکن وہاں سے مزے پورے کروا دیتا ہے. اللہ نے ہر بندے کو دیا ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ, تو انشاءاللہ میں اس پر اب کوشش کرتا ہوں پھر وہ اس لہجے کی تاثیر آپ کو سناؤں گا. کاظمی شاہ صاحب قبلہ وہ ہستی ہیں جنہیں زمانے والوں نے علماء نے کہا کہ یہ غزالی دورہ ہیں, یعنی اس دور کا غزالی دیکھنا ہو تو انہیں دیکھو. اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہوا تھا.
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.
وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا, وہ انہیں نظر آتش کرواتا رہے گا اور ورود کے اعتبار سے کتنی ہی بری داخل ہونے کی جگہ ہے.
قرآن پاک نے حضور کی بات کی سچائی کو اور کھول دیا. پھر حضور نے کہا المرء مع من احبا, اور ایک دوسری جگہ کہا واللہ اللہ کی قسم دنیا میں بندے کا پیار جس کے ساتھ ہوگا قیامت کو بندہ اسی کے ساتھ ہوگا. یہ حدیث کے الفاظ تھے. اب سمجھو قرآن پاک نے کیسا نقشہ کھینچا. کہا یہ جو فرعون ہے قیامت کے دن ایک تھے آپ آگے آگے ہوگا دوزخ بچانے کے لیے, ایک تو یہ خود آگے آگے ہوگا, اور دوسرا جو بھی دنیا میں اس کے ساتھ چلتا رہا ہوگا نا تو یہ انہیں بھی پکڑ کر اپنے ساتھ لے کے آ یار دوزخ چلیے, آ یار دوزخ چلیے, انہیں پکڑ پکڑ کر ساتھ دوزخ میں لے جا رہا ہوگا. اے تو ساتھ چلو میں ذرا, آ یار دو بندے پیچھے رہ گئے, آ یار جلدی کر رہے دوزخ میں چلیں, انہیں پکڑ کر پھینکا لبھی پورے ہو گئے سارے, لو میں بھی آ گیا ماری چھلانگ دوزخ میں. تو یہ جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں سرکار کی محبت نصیب فرمائی. اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کے ہر صحابی کا ادب اور احترام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں اہل بیت کی محبت اور غلامی نصیب فرمائی. اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں اولیاء کرام کا پیار نصیب فرمایا. ہر ایک ایسا ہے کہ کافی ہے سرکار تو بہت کافی ہے نا, ہر ایک ایسا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو جس جگہ وہ آمنا سامنا ہو گیا وہ گزارا چلی جائے گا ان شاء اللہ, غریبوں کا گزارا چلی جائے گا.
وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ.
ان پر اس دنیا میں بھی پھٹکار پڑی ہے اور قیامت کے دن بھی پڑے گی, کیسا برا انعام جو انہیں ملے گا.
ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ.
یہ بستیوں کی غیب سے تعلق رکھنے والی خبریں ہم یکے بعد دیگرے آپ کو بتا رہے ہیں, ان میں کچھ قائم ہیں اور کچھ بھوسا بن چکی ہیں
نشان نہیں رہا. یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں, کچھ ابھی بھی باقی ہیں جا کر دیکھ لو مکے والوں, اور کچھ کا حال یہ بھوسا بن گیا ختم, نہ وہ نشان باقی نہ رہا. اگر میں آپ سے پوچھوں ہارون رشید کے وزیر کا نام کیا تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. معتصم باللہ کے ابے کا نام کیا تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اپنے زمانے میں یہ شہرت کے آسمان پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے لیکن آج انہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ایک کوئی شاہدہ فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے وعدہ دیا تھا انا آتینا کل کوثر, محبوب آپ کی اولاد بے شمار ہوگی. کہ آر یزید کی اولاد کہیں نظر نہیں آتی لیکن کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ادھر ادھر دائیں بائیں پوچھو کوئی سید رہتا ہے, کوئی نہ کوئی بیٹا لبیک کہتا ہوا آ جائے گا, خون محمد آج بھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ باقی رکھنا چاہے تو پھر.
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيت.
اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا اور وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے, تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان کے ذرہ بھر کام نہ آئے. جب آپ کے رب کا حکم عذاب آ گیا اور ہلاکت کے سوا ان کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں.
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ.
اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو گرفت میں لیتا ہے اس حال میں کہ وہ تاریکی میں ڈوبی ہوتی ہیں, بے شک اس کی پکڑ شدید دردناک ہے.
إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود.
بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے, وہ دن جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور وہ دن حاضری کا دن ہوگا.
حاضری بڑا زبردست لفظ ہے, حاضری کا دن ہوگا. لگاؤ حاضری میں کتنے سارے آؤ نا ذرا سامنے, حاضری کا دن ہوگا. بعض وہ لہجوں کی لطافت ایسی ہوتی ہے جو صاحب زبان کو سمجھ آتی ہے. اردو تقریباً ہم سب کی زبان ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا فرمایا ہوا ہے, انہوں نے بھی یہی, اور وہ دن حاضری کا دن ہے, قیامت والے دن سب کو حاضر ہونا پڑے گا. كذلك آية نمبر 103.
وما نؤخره الا لاجل معدود,
اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک معین مدت تک کے لیے.
يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد,
جب یہ دن آئے گا اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو یارائے تکلم نہ ہوگا, پھر ان میں سے کچھ بد نصیب ہوں گے اور کچھ سعادت مند.
اگلی آیات میں اکٹھی بولوں گا, بد نصیب لوگوں کا انجام بیان ہوا, ترجمے ہی میں سمجھ آ جائے گا. جو خوش نصیب لوگ ہوں گے ان کا بھی انجام بیان ہوا, تجوے ہی میں سمجھ آ جائے گا. آئیں ذرا اس سے ذرا لذت مند ہوتے ہیں.
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مجدود.
پس وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے تو جہنم میں ہوں گے, اسی آگ کے اندر ان کا چیخنا اور چلانا ہوگا, اس میں ہمیشہ رہیں گے جتنی آسمانوں اور زمین کی مدت دوام ہو, الا یہ کہ آپ کا رب جو چاہے, بے شک آپ کا رب خوب کر گزرنے والا ہے جو وہ ارادہ فرماتا ہے. اور وہ لوگ جنہیں سعادتیں ملی تو وہ جنت میں ہوں گے, ہمیشہ اسی میں رہیں گے جتنا دوام آسمانوں اور زمین کو ہوا ہو, الا یہ کہ آپ کا رب جو چاہے, یہ عطا کبھی منقطع نہ ہوگی.
یعنی وہ دوسروں کا منظر سامنے لاؤ, یہ دوست کے اندر چیخو پکار کر رہے ہوں گے. یہ چیخو پکار کیا ہے؟ کوئی آپ کو مارے, آپ کا ہاتھ سڑ گیا, بندے ہائی ہائی ہائی, کوئی نہ کوئی آواز نکالتا ہے, کوئی بندہ آواز نکالتا ہے, کھپو دوستی. جب دوزخ میں ہو ادھر شولہ لگا, پاؤں پہ سانپ نے ڈسا, سامنے سے گرز لگا, زنجیروں میں کھینچا گیا, تو ہر پل ہائے ہائے ہائے. اب پھر کئی لوگ ہائے 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 کریں, چیخیں چلائیں روئیں مر جا, تو دوزخ کے اندر جو شور ہوگا اس کا اندازہ کون کرے. اگلے سپارے میں جا کر آئے گا, جب دوزخ والوں کو دوزخ کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوگا تو اندر کی چیخو پکار اور رونے کی آوازیں دور ہی سے آنی شروع ہو جائیں گی. وہ لوگ ابھی دور ہی ہوں گے تو انہیں آوازیں آنے لگ جائیں گی کہ ہمارے سے پہلے جانے والوں کیا حال ہو رہا ہے, تو ہونا ہمارے ساتھ بھی یہ ہے. اللہ تعالیٰ حضور کے قدموں کے صدقے محفوظ فرمائے, دوزخ سے محفوظ فرمائے.
فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء, ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
پس آپ کسی الجھن میں نہ پڑیے ان چیزوں سے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں, یہ عبادت نہیں کرتے مگر اس سے پہلے ان کے باپ دادا بتوں کو پوجتے رہے, بے شک ہم بغیر کسی کمی کے انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ.
بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف ہو گیا, اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا, اور بے شک وہ لوگ شک میں الجھے ہوئے ہیں.
وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
اور بے شک آپ کا رب سب کو ان کے اعمال پر پورا پورا عوض دے گا, بے شک اسے ان کے کاموں کی خوب خبر ہے.
فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير.
تو استقامت اختیار فرمائیے جیسا کہ آپ کو حکم ہے, اور وہ بھی جو آپ کی معیت میں پلٹا, اور اے لوگوں سرکشی نہ کرو, بے شک وہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے.
ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون.
اور نہ جھک پڑو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا, وگرنہ تمہیں آگ چھوئے گی, اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں, پھر تمہاری مدد نہ ہوگی.
ظالموں کے ساتھ نہ چلا کرو, غریب بندے کے ساتھ چل پڑنا, پر ظالم کا ساتھ کبھی نہ دینا. استاد صاحب ہم کب دیتے ہیں؟ جب الیکشن ہوتے ہو تب دیتے ہو. ہاں یہ سچ میں کہہ رہا ہوں, جب الیکشن ہوتے ہیں تب دیتے ہو. یہی ہمارے بڑے ہوتے ہیں, کسی پر 100 کیس, کسی پر 200 کیس, کسی پر 600 کیس. بچ اس لیے رہے ہیں کہ آج ان کا زور چل رہا ہے, صرف اس لیے بچ رہے ہیں. جب اللہ کی عدالت چلے گی وہاں نہ جھوٹ چلے گا, نہ فریب, نہ رشوت, نہ دغا بازی, نہ کچھ بھی نہیں. کوئی بندہ شور ڈالتا رہ گیا, اے بچا لو نظام اپنا, بچا لو نظام اپنا, توجہ نہ کی کسی نے. سیاستدانوں کو آگ لگ گئی, یہ کہاں سے آ گئے مولوی؟ ظلم کا ساتھ دیتے ہو. رب کائنات نے کہا ولا ترکنوا, ظالموں کا ساتھ کبھی نہ دو, غریبوں کا ساتھ دو, ظالموں کا ساتھ نہ دو.
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ.
اور دن کے دونوں طرف نماز قائم کیجئے, کچھ رات کے ایک حصہ میں, بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں, یہ یادگیری والوں کے لیے نصیحت ہے.
صبح شام نماز پڑھو, نمازوں کا حکم آ گیا. دلچسپ جملہ, ایک بندہ نیکی کرے برائی بھی کرے, رب کائنات کا نیکی کی طاقت یہ ہے کہ ان قریب وہ برائی کو ختم کر دیتی ہے. اس جملے کی کئی تفسیریں ہیں, آپ نے جس تفسیر پر سبحان اللہ کہا ہے وہ کوئی اور ہے, باقی تفسیریں میں اس وقت نہیں کہہ سکتا وقت کی قلت پر. ایک مشہور معنی یہی ہے کہ ہر نیکی کسی نہ کسی گناہ کو معاف کرواتی ہے, جیسے کہ حضور نے فرمایا ایک بار پڑھو درود و سلام, دس نیکیاں ملی, دس گناہ معاف ہوئے, جیسے کہ یہ بات ہے. لیکن اس پر مغالطہ نہیں کھانا چاہیے. ائمہ حدیث نے ارشاد فرمایا, ہمیشہ عبادت کے نتیجے میں جب گناہ معاف کیے جائیں یہ بات جب چلے تو چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں, بڑے نہیں مراد ہوتے, کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. اس پر مزید آپ کی عقل کو محکم کروں, توجہ کرو, بڑی اوکھی دلیل کہنے لگا ہوں لیکن سوکھی کر کے کوشش کروں گا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا, یعنی بڑے گناہ نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے, وہ پلے پڑے ہوئے ہیں. یہ کیسے ثابت ہوا؟ قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا, اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہوئی ہوں گی, بڑے روزے رکھے ہوئے ہوں گے, پر اس کا حق مارا تھا, اس کی گالی دی تھی, اس کی چغلی دی تھی, تو اللہ اس کی نمازیں اٹھا کر اس کو دے دے گا. تو نمازیں پڑھنے سے وہ حق مارا ہوا تھا, معاف نہیں ہوا تھا, تبھی تو قیامت کا بدلہ چل رہا ہے نا. وہ پیسے نہیں دیے تھے واپس تو قیامت تک وہ کیس جا پہنچا, تبھی تو بدلے میں آج اس کی عبادتیں ادھر شفٹ ہو رہی ہیں نا. تو مغالطہ نہیں کھانا چاہیے, نیکیاں گناہوں کو معاف کرواتی ہیں. پر محدثین نے کہا چھوٹوں کو, جو بڑے گناہ ہوتے ہیں اللہ اپنے فضل سے چاہے تو معاف کر دے, قانون سے نہیں, فضل سے. قانون تو یہ ہے کہ بدلہ دلوانا ہے اس نے.
واصبر فإن اللہ لا يضيع أجر المحسنين,
اور صبر کیجئے, بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا.
فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين.
تو آپ لوگوں سے پہلے زمانے والوں میں بچے ہوئے کچھ لوگ کیوں نہ رہے جو زمین میں فساد سے روکتے, ہاں تھوڑے سے تھے جنہیں ہم نے ان سے نجات دی, اور جنہوں نے ظلم کیا وہ سامان تعیش کے پیچھے پڑے رہے اور وہ جرم پیشہ لوگ تھے.
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ,
اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں والوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ وہاں رہنے والے اچھے ہوں.
اچھے لوگوں کو اللہ ہلاک نہیں کرتا, یہ تو ظلم ہو رہے گا, اور اللہ ظلم نہیں کرتا.
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَنَّ أمة واحدة ولا يزالون مختلفين,
اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا جبکہ وہ لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہنے والے ہیں.
لیکن اس نے زبردستی ایمان دلوایا نہیں ہے, اپنی مرضی سے اسلام قبول کرو.
الا من رحم ربك ولذلك خلقه وتمت كلمه ربك لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين,
سوائے ان کے جن پر آپ کے رب نے حکم رحم فرمایا اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا, اور آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سب سے.
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ,
اور ہم رسولوں کے سب واقعات آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ آپ کے دل کو ہم اس سے مضبوط کریں, اور آپ کے پاس اس میں مومنوں کے لیے حق اور شیریں نصیحت آ گئی ہے.
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ, سب نبیوں کے قصے بیان ہو چکے, کچھ کے قرآن میں, کچھ کے ڈائریکٹ رسول اللہ تک پہنچا دیے گئے. موجبہ کلیہ ہے, منطق والے جانتے ہیں میں نے کیا بولا, کلن موجبہ کلیہ ہے.
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ,
ہر رسول کا قصہ محبوب ہم نے آپ کو بیان فرما دیا.
وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ,
اور ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کرو جو تم اپنی جگہ, جو تم نے اپنی جگہ کرنا ہے, ہم اپنا کام کرتے ہیں.
وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ,
اور تم بھی انتظار کرو, بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں.
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ,
اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے, اور سارے کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے, تو اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے, اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں.
اللہ کا فضل ہوا سورۃ ہود اختتام پذیر ہوئی, سورۃ یوسف اب شروع ہونے لگی ہے. سورۃ یوسف ایسی سورت ہے, ساری سورتیں کیا بات ہے, لیکن اس سورت کے لیے رب کائنات نے کہا احسن القصص, یہ سب سے بہتر قصہ ہے, احسن القصص ہے. کوئی بات تو ہے نا, بڑے اس میں باتیں ہیں, بڑے نتائج ہیں. مجھے سپیڈ تھوڑی کو اب تیز بھی کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم,
اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے.
الف لام را, تلک آیات الکتاب المبین,
یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جن کا ہر مدعا روشن ہے.
انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون,
بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو.
تعقلون, تمہاری عقل ٹھیک ہو جاون. قرآن عقل ٹھیک کرتا ہے, تیز ترین سبق. قرآن عقل ٹھیک کرتا ہے اگر کہیں آؤ اس کی صحبت میں تو. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين,
ہم ہی بیان کرتے ہیں آپ سے بہترین سرگزشت, اس لیے کہ ہم نے جو وحی کیا آپ کی طرف یہ قرآن, اور اس سے پہلے تو آپ بے توجہ رہنے والوں سے تھے.
قرآن سورہ یوسف احسن القصص اس لیے ہے کہ اس میں بڑے بڑے عجائب ہیں, عبرتیں ہیں, نصیحتیں ہیں, بادشاہوں کی باتیں ہیں, قبلت کی کہانیاں ہیں, رشتہ داروں کے کچھ رویے ہیں, اور علماء کے کچھ معاملات ہیں, اور اس میں عورتوں کے بعض احوال اور خصائص کا علم ہے. اتنے سارے بڑے بڑے سبجیکٹ ہیں اس کے, دیکھتے ہیں کہاں کہاں کیا آ رہا ہے. بالکل گہرے ریلیشنز قوم کے ساتھ, ان کے گھروں کے ساتھ, معاملات کے ساتھ. اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین,
یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے پیارے باپ, بے شک میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے, میں نے ان کو دیکھا کہ میرے لیے وہ سجدہ کرنے والے ہیں.
یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, آئیں ذرا اس پر کچھ بات سمجھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں, ان سب نے آپ کو سجدہ کیا. یہ خواب جمعۃ المبارک کی رات کو واقعہ ہوا, یہ رات شب قدر بھی تھی. ستارے, یہ شب قدر بڑے زمانوں سے چلی آ رہی ہے, لیکن اس کا اجر جو ہے یہ حضور کا خاصہ ہے, اس کا اجر حضور کا خاصہ ہے. شب قدر یعنی انسانوں کی تقدیریں بن رہی ہیں, تو یہ تو زمانوں سے چلا آ رہا ہے, اور جو اجر و ثواب ہے وہ حضور کا خاصہ ہے. ستاروں کی تعبیر یہ تھی کہ آپ کے 11 بھائی ہیں, سورج سے مراد آپ کے ابا جان ہیں, چاند سے مراد آپ کی والدہ ہیں, اور دوسرا تفسیری قول یہ ہے کہ آپ کی خالہ ہیں, کیونکہ جس وقت یہ تعبیر سامنے آنی تھی تو اس وقت آپ کی والدہ فوت ہو چکی تھی, اس لیے خالہ کو والدہ کے نام سے تعبیر کیا گیا. رسول اللہ علیہ السلام نے کہ خالہ ماں ہی کی طرح ہوتی ہے. جب کبھی کیس ہوتا نا کہ بچہ کون سنبھالے گا, تو حضور رحمت عالم عام طور پر خالہ کی طرف ٹرانسفر کیا کرتے تھے, پھوپھیوں کی طرف ٹرانسفر نہیں کیا کرتے تھے. تو خالہ کو ماں کہا, یہ مذہب کا عنوان سمجھے. ایسے ہی چچے کو باپ بھی کہتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہوتا, چچا ابراہیم علیہ السلام کے چچا. تو ان سب نے آپ کو سجدہ کیا. اب آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل ہے. سدی کا قول ہے کہ راحیل کا چونکہ انتقال ہو چکا تھا, اس لیے قمر سے آپ کی خالہ مراد ہے, اور سجدہ کرنے سے معنی یہ ہے کہ یہ سب آپ کے سامنے عاجز اور تواضع کرنے والے ہو جائیں گے. اگرچہ ایک قول یہ بھی کیا گیا کہ ان سب نے سجدہ کیا, یعنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ باقاعدہ یہ سب لوگ 11 بھائی, باپ اور خالہ, یہ سب باقاعدہ یہ سجدہ کرنے والے ہیں. ایک قول اگرچہ اس کا یہ کیا گیا, اگرچہ اس سجدے سے سجدہ تحیت مراد ہے. پہلی قوموں کے اندر, پہلی امتوں میں عزت کا سجدہ کر دینا یہ جائز ہوتا تھا, لیکن عبادت کا سجدہ نہیں, وہ آج بھی جائز نہیں, پہلے بھی جائز نہیں. تو اس سے مراد یہ تھی. یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے بہت زیادہ محبت تھی, تو جب انہوں نے یہ خواب سنا تو کہا, بیٹے یہ خواب کسی اور کو نہ بتانا, بھائیوں کو نہ بتانا. جس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا, اس وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 12 سال تھی جس وقت آپ نے یہ خواب دیکھا. اور جملہ بتانے لگا ہوں, اس کی تعبیر پھر وہ 40 سال کے بعد تقریباً جا کر ظاہر ہوئی. تو جلدی کیوں چاہتے ہو مولوی صاحب, خواب دیکھی ہے بھائی. جب تعبیر ظاہر ہونی ہوگی تو اللہ 40 سال کے بعد ظاہر کر دیتا ہے, اور وہ بھی نبی کے خواب کی تعبیر. خوابوں کی تعبیر ہے, نتیجہ ہے, لیکن کبھی اللہ اسے لیٹ کر کے 40 سال تک لے جاتا ہے. تو کہا کہ بھائی یوسف بیٹا, یہ بھائیوں کو یہ چیز جو ہے نا یہ نہ بتانا, وغیرہ بھائی حسد کریں گے. جملہ محفوظ کرو, وغیرہ بھائی حسد کریں گے, ہو کر ہمارا بھائی تو اسے سجدے ہو رہے ہیں. تو قرآن پاک سے سمجھ آئی ہے, جب اللہ خاندانی سطح پر کسی کو کوئی خیر اور خوبی دیتا ہے تو سب سے پہلا حسد خاندان والے کرتے ہیں. مجھے اچھا ہی نہیں لگتا, خاندان والے سب سے پہلا حسد کرتے ہیں. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ بچھو ہوتے ہیں یہ سارے, نہیں جو ہوتے ہیں انہیں کی بات ہو رہی ہے.
جن کا کردار ایسے ہوتے ہیں, مثلا اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں میں ایک ایسا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے ایسی طبیعت نصیب فرمائی, کیا خاندان کیا دوست, جب یہ کھاتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں, مولا یہ جتنا اچھا کھائیں گے ان کا دل مذہب کی طرف اتنا زیادہ آسانی سے راغب ہوگا. وہ نہ کہیں گے روٹیاں پوری ہوتی نہیں ہیں تو مولوی صاحب درسوں میں کہاں آئے, تو ادھر کہاں جائیں, تو ادھر کہاں جائیں. کتنے انسان اس کیٹاگری کے ہیں, اوروں کو کھاتا دے کر خوش ہوتے ہیں, لیکن کئیوں کو اندر سے آگ لگ جاتی ہے حسد. لیکن سب سے پہلے یہ آگ خاندان اور فیملیز کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں لگتی ہے.
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
يعقوب نے فرمایا میرے بیٹے بیان نہ کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے ورنہ وہ تیرے لیے کوئی سازش بنا لیں گے, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن.
پیچھے کہانی ساری شیطان کی ہوتی ہے, پراواں خراب کرے یا پہنوا, میں آپ کی گرامیٹیکلی غلطی ہو تو معاف کرنا, بھائیوں کو خراب کرے یا بہنوں کو یا چچوں کو یا تائیں کو, پیچھے ہوتا شیطان ہے, وہ اصل میں وہ شرارتیں کروا اکسا رہا ہوتا ہے.
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
اور اسی طرح منتخب کرے گا تیرا پروردگار اور سکھا دے گا تجھے باتوں کے انجام تک پہنچانا اور پوری فرمائے گا اپنی نعمت آپ پر اور آل یعقوب پر, جیسے کہ اس نے تمام فرمائی اس سے پہلے آپ کے والدین ابراہیم اور اسحاق پر, یقیناً پروردگار تیرا سب کچھ جاننے والا حکیم ہے.
خواب پر ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا, رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, چاہیے کہ اس کو بیان کیا جائے ایسے بندے کے سامنے جو تم سے محبت کرے. اور جس کو بارے میں تم جانتے ہو کہ یہ تو الٹا جل بھن جائے گا, اس کو وہ اچھا خواب نہیں سنانا چاہیے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. قرآن نے بھی یہی کہا بھائیوں کو نہ بتانا, غصہ چڑسی نے بھائیوں کو نہ ایسے بندے کو سناؤ جس کے بارے میں اندر سے آواز ہے کہ یہ چاہنے والا ہے, پیار کرنے والا ہے. حدیث کا ایک حصہ. اور اگر برا خواب ہو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, کوئی سا برا خواب, اور فرمایا کہ جب برا خواب دیکھو سب لوگ سن لو, ہمیں اچھے خواب کام ہی آتے ہیں, برے زیادہ آتے ہیں, حالات میں ایسے ہیں ہم کہ برے زیادہ آتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی خواب دیکھو کہ وہ برا ہے تو ادھر ہی راتوں رات ہی ادھر ہی جاگ آتی بندے کو, ہڑبڑا کر اٹھ پڑتے ہیں. تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پاسا پلٹ لو, ادھر تھے تو ادھر ہو جاؤ, ادھر تھے تو ادھر ہو جاؤ, سیدھے تھے تو یا ادھر ہو جاؤ. حدیث پاک کے الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے اس خواب کی جو بری تاثیر ہے سمجھ جاؤ کہ اللہ نے وہ ختم فرما دی. جی میں نے سانپ دیکھے ہیں, میں نے پانی دیکھا ہے, میں ڈوب رہا تھا, آگ لگی ہوئی ہے, کوئی چھری سے میرا گلا کاٹ رہا ہے, یہ سارے جملے یہ چند دنوں کے اندر میرے پاس پہنچے. لوگ پوچھتے ہیں تو پھر یہ چیز.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
قسم ہے یوسف اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے.
یہودیوں نے پوچھا تھا کہ بتاؤ نا جی وہ نبی یوسف کہاں سے چلے, کہاں تک پہنچے. رسول اللہ علیہ السلام نے ساری کہانی سنا دی نا, یہودی آپس میں کہنے لگے یار یہ محمد باتیں تو ساری صحیح کر رہا ہے, جیسے تورات میں لکھی ہوئی تھی باتیں تو ساری ان کی ویسے ہی ہیں. یہ یہودیوں کی زبان سے اقرار ہوا پر ایمان نہ لائے.
اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
غور کرو جب کہا بھائیوں نے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے, حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں, بے شک ہمارا باپ کھلم کھلا محبت میں معرفتا ہے.
میرے پاس نام لکھے ہوئے ہیں ان بھائیوں کے, پھر وہ بھائی کون سے بھائی کس عورت سے پیدا ہوئے تھے, کون سے بیوی سے بیوی نمبر ایک سے پیدا ہوئے تھے, کون سے دوسری بیوی سے پیدا ہوئے تھے, لکھے ہوئے ہیں. اگر پڑھنا چاہیں تو میں ذوق مطالعہ کے لیے کہوں گا فاضل بریلوی کے حاشیہ کے ترجمے پر سید مرادہ آبادی کا جو حاشیہ ہے وہاں سے یہ نام وغیرہ پڑھ لیں. نام ہی ہے نا تو وہ پھر آپ ادھر سے پڑھ لیں. حضرت ہم اگلی دو آیتیں سمیٹ لیں. میں نشان لگا کر لایا تھا لیکن وقت کا جو نازک مرحلہ ہے میں ادھر آگے بڑھنے لگا ہوں.
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
توجہ کرنا,
قتل کر دو یوسف کو یا پھینک آؤ اسے دور کہیں زمین میں, اس طرح تمہارے باپ کا رخ تمہاری ہی جانب ہو جائے گا, اس کے ایک طرف ہو جانے کے بعد ہی تم سدھرنے والی قوم بن جاؤ گے.
ایک بات تو یہ سمجھیں, کہنے لگے یوسف کو قتل کر دیتے ہیں بعد میں نیک ہو جائیں گے, صالحین بعد میں نیک ہو جائیں گے, گناہ کرنا ہے اس لیے خیر بعد میں معافی مانگ لیں گے, چنگے ہو جائیں گے, اے آخری جرم کر لیے. تو اگر معافی مانگنے کی نوبت نہ آئی تو پھر کیا کرو گے؟ عین اسی حالت میں اٹھا لیا گیا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ باطل پرستوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ کی امید پر گناہ کرتے ہیں، ایک بات. اور دوسری بات، خالص تمہارے ماحول کی کہانی، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، سنا کسی بڑے کی محبت پانے کے لیے دوسرے محبوبوں کو راستے کا کانٹا سمجھ کر ہٹا دینا، اسے ہٹاؤ تو پھر ہمارا نمبر آئے گا، وغیرہ ہم نہیں کوئی عزت پا سکتے عام طور پر آستانوں پر. جی حضور، یہ حقدار کوئی اور ہوتا ہے خدائی عزت کا، لیکن وہ کچھ اوروں کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں جناب علی ہماری طرف توجہ ہی نہ ہو، وہ پھر انہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں باتیں کر کے. دفتروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، آفیسرز کے سامنے وہ جو دفتروں میں کام کرنے والے فیلوز ہوتے ہیں وہ پھر اچھا رویہ نہیں کرتے، لگائی بجھائی تاکہ ہمارا الو سیدھا ہو، ہوتا پھر بھی نہیں ہے. یوسف کے بھائیوں نے جو چاہا تھا ہوا پھر بھی نہیں تھا، اس لیے مطمئن رہو تمہاری ہر خلاف سازش کو اللہ خود ہی ناکام کرنے والا ہے.
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين.
ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ پھینک دو اسے کسی گمنام کنویں کی تہ میں، اٹھا لیں گے اسے کوئی راہ رو قافلے والے اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو.
ایک میٹنگ یہ تھی قتل کر دو، ایک نے کہا چھوڑ یار قتل نہ کرو، پرائے لگنا یار کیا کرنا ہو، بس ایسا کرتے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. یہ کتنی بچت کی ہے اس نے، جملہ سنو، قتل نہیں کرتے کسی کھو میں پھینک دیتے ہیں، تو کھو میں پھینکنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ چلے اس نے کچھ تو نرم رویہ اختیار کیا نا، کہا قتل نہیں کرتے تو لوگ راستہ ہے تو لوگ آتے جاتے ہیں پانی بھرتے ہیں، کوئی دیکھے گا اٹھا کر لے جائے گا، جان چھوٹ جائے گی، کھو میں پھینک دیتے ہیں. اب لے کر کیسے جائیں، ابا جی تو ایک پل کے لیے جدا نہیں ہونے دیتے، ماجرا یہ ہے. اب کیا کریں، سنو ذرا آپ کیا کریں.
قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون.
ابا جی تسا یوسف پہ جان اڑانے متعلق سارے پر اعتماد کیا نہ کرنے ہو، بڑا بڑا ہے، اسا کھیلنے جانا چاہتے ہیں، بھیجو انہیں ہمارے ساتھ کھیلیں گے کودیں گے بھائی خوش ہو جائے گا. باتیں دیکھو، نبی کے سامنے سازش کرنے والے میٹھے بن کر آ رہے ہیں. لا تھا بولے ابا جی آپ کو کیا ہوا کہ ہمارا اعتبار ہی نہیں فرماتے یوسف کے بارے میں، حالانکہ ہم تو اس کی بھلائی چاہنے والے ہیں. ارسلہ معنا غدا یرتا ویلعب وانا له لحافظون. بھیجیے اسے ہمارے ساتھ کل کہ کھائے پیئے اور کھیلے، یقین کیجئے کہ ہم اس کے محافظ ہیں.
قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون.
آپ نے فرمایا بے شک مجھے اذیت پہنچائے گا تمہارا اسے لے جانا، اور ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھایا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو.
کہانی کا حاصل، جب واپس آئیں گے تو یوسف علیہ السلام کو کھوہ میں پھینک چکے ہوں گے، تو اسکیم تیار تھی کہ جواب کیا دیں گے، پلان تیار ہو چکا تھا، جواب یہ دیں گے کہ ابا جی ہم کھیل رہے تھے ذرا دور نکل گئے تو بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، بڑا دکھ لگا ہے ہمیں. یوسف اللہ کا نبی بلندیوں پر، نبوت کی بلندیوں پر بیٹھا جیسے وہ دیکھ رہا تھا، جو سازش پلان انہوں نے کیا ہوا تھا نا تو اس کا اظہار کر دیا، کہا بیٹ تو دیتا ہوں پر مجھے خطرہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. وہ جو سوچ رہے تھے پہلے کہ مجھے خطرہ کہیں بھیڑیا، لیکن وہ سمجھ نہ سکے کہ ابا جی کو پتا لگ گیا ہے ہماری سازش کا، پتا لگ گیا ہے.
فلما قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون.
کہا انہوں نے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم طاقتور گروہ ہیں پھر تو ہم ضیاکاروں میں سے ہوں گے.
میں اسے اپنے ماحول میں کہوں گا جیسے ساری جوانیاں کب کام آئیں گی اگر اسے بھیڑیا کھا گیا تو، جیسے ہم بولتے ہیں نا یہ تمہارا ہیر کس راستے آ پھر، یہ تمہارا پرا کس راستے آ پھر، یہ تو کچھ ہو گیا تھے میں پھر پڑھا یہ ساری جوانیاں پھر اگ لگے جانو جو سارے پرانوں پیڑیاں کھا گئے تھے. تو کیا قرآن کے وہ لہجے ہیں.
فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون.
اور اس طرح کی باتوں سے جب اسے لے گئے اور سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے وہی کی اس کی طرف کہ تو انہیں آئندہ کا یہ کام جتلائے گا، ذرا حال ہے کہ وہ نہ جانتے ہوں گے.
بھائی کو لے گئے، اب لے جانے کی تصویر تھوڑی گزرا ضروری ہے، جب تک یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے تو وہاں تک تو انہوں نے بھائی کو کندھوں پر بٹھائے رکھا، یوسف بلے بلے آؤ بھائی کھیلیں، کندھوں پر بٹھائے رکھا. جہاں سے پھر آخر سفر طے ہونا تھا، یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجل ہوئے تو ایک دم سے زمین پر پٹخ دیا، ادھر سے لاتے ماری، ادھر سے مکے مارے، ادھر سے گسیٹا، ابا کی نظروں میں آتا ہے ساتھ یہ تانا مارا، کدھر گیا تیرا وہ خواب، اللہ اکبر اللہ اکبر، کدھر گیا وہ تیرا خواب، بلا اپنے خواب کو.
ان حالات کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو زیادتیاں کرتے کرتے ان میں سے ایک بولا یاد رہا ہاتھ ہولا رکھو ہے. ایک نے کہا یہودا ہاتھ ہولا رکھو کہ ہم نے پڑھایا اپنا آخر. لیکن کرتے کرتے نتیجہ کلام کنویں کے اندر ڈال دیا. اب رب کائنات نے اس موقع پر یوسف علیہ السلام کو جو وحی فرمائی ہے وان قریب آنے والی ہے وہ وحی کے الفاظ ہم سننا چاہیں گے.
وجاءوا اباهم عشاء يبكون
اور آئے اپنے باپ کے پاس رات ہوئے گریہ زاری کرتے ہوئے.
قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
بولے اے ہمارے باپ ہم گئے کہ باہم دوڑ لگائیں اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہم پر اعتماد نہیں کریں گے کیوں نہ ہم سچے ہی ہوں.
اس جملے کا ترجمہ مزہ نہیں آیا آپ کو. وما انت بمؤمن لنا ماحول میں آؤ ذرا تسا گال مرنی مرنی کونی پر گال لے جی.
وما انت بمؤمن لنا
تسا مارنی نہیں ہے پر گال لے بیڑیا کھا گیا ہے. اور کہا نشانی کیا ہے بیڑیا کھا گیا ہے؟ یہ قمیض دیکھو خون سے لتھڑا ہوا قمیض ہے. ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے تو وہ کرتا اتار لیا تھا انہوں نے. مجرم جتنا بھی سیانہ ہو کوئی نہ کوئی غلطی نشانی چھوڑ جاتا ہے. یہ قرآن کا بیان ہے. اچھا تو وہ کرتا جو ہے وہ خون میں لبیڑا لبوڑا لتھڑا لے گئے.
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
اور لگا لائے اس کی قمیص پر جھوٹا خون. آپ نے فرمایا تمہاری نفسانی ہوا و حوث نے ایک بات تمہارے لیے آراستہ کر دی ہے. اچھا تو صبر جمیل ہی ہے اور اللہ سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں سے جو تم بنا رہے ہو.
کتنی کاٹ ہے جملے کے اندر. کہنے لگے وہ بیڑیا بہت سیاح سی کوئی پہلے مارے پتر نہ کرتا لایا تو پھر کھا دس. بیڑیا بولا ایسے کیا کرتے ہیں؟ مانا یہ تھا کہ وہ قمیض بالکل پھٹا ہوا نہیں تھا نا. بیڑیا حملہ کرے تو قمیض پھٹ جاتا ہے ناخنوں کے نشان پڑ جاتے ہیں. وہی بات ہے کہ مجرم غلطی چھوڑ جاتا ہوتا ہے. کیا بڑا کسیانا بیڑیا تھا ہے؟ بغیر قمیض پھٹے ہی میرے بیٹے کو کھا گیا. تو چونکہ نبی تھے وہ اللہ کی تقدیر جانتے تھے. کافا صبر جمیل صبر کرنا ہی اچھا ہے اس لیے کہ تمہارے باپ یعقوب کی نظر وہ دیکھ رہی ہے جو تم نہیں دیکھ رہے. واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں ان قریب دیکھنا ہونے کیا والا ہے. خواب سنائی تھی خواب کی تعبیر آپ نے کہا بیٹا بتانا نا تو سارا کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا یہ سارے معافیا مانگیں گے. تو اس لیے سمجھ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں معاملہ کچھ اور ہے.
وجاء السيارة فارسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
راہگیروں کا ایک قافلہ آیا تو بھیجا انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو تو اس نے اپنا ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر وہ پکار اٹھا مبارک مبارک یہ ایک لڑکا ہے اور چھپا لیا اسے قیمتی مال سمجھتے ہوئے حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جاننے والا تھا.
وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين
اور بیچ دیا انہوں نے اسے ہلکی سی قیمت پر جو گنتی کے چند درہم تھے اور انہیں اس معاملہ میں کوئی زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی.
ایک قافلہ گزرا تو پانی بھرنے کے لیے آیا. پانی کے نظام تب ایسے ہی ہوتے تھے تو بوکا اندر ڈالا ڈول تو دیکھا بچہ تو بچہ بڑا سونا. وہ بچہ نکال کر یا بشرا پراو مبارک ہوئے ہادہ غلام کیڑا سونا منڈا ہے 12 سال عمر تھی. کتنا انہیں کیا پتا کہ نبی بننے والا ہے. کہا بڑا سونا بچہ ہوئے وہ چھپاؤ اسے کسی کو پتہ نہ لگ جائے. کسی کو پتہ لگ گیا تو وہ چھیننے آ جائیں گے یہ ہمارا پتر ہے چھپاؤ اسے. بھائیوں کو اچھا بھائیوں کا حال کیا تھا؟ وہ روزانہ آتے تو جاتے تو کنویں میں جھانکا جاتے ہے کہ فوت ہو گئے کیا پہ کرنا ہے. کھو کے اندر بھی وہ روزانہ جھانک کر جاتے. آج آئے تو دیکھا یوسف اندر ہے ہی نہیں. کہا وہ مار ہوئے کوئی قافلہ گزرا ہوگا لوڈو گئے قافلے کو لوڈو لیکن کام خراب ہی نہ ہو جائے. بھاگے آگے پیچھے وہ کرتے کرتے قافلے پر پہنچ گئے. کہا کہ ہمارا غلام ہے نالائق ہے بیوقوف ہے کسی کام کا نہیں ہے وہ بھاگ آیا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے وہ تمہارے پاس ہے. جب انہوں نے یہ کہنا نالائق ہے کسی کم کا نہیں ہے بے فائدہ ہے تو انہوں نے کہا ہاں 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 ہمارے پاس ہے. کہا چلو ہم تمہیں دیتے ہیں بیچ دیتے ہیں جاؤ لے جاؤ اور دوبارہ کبھی اس کو ادھر نہ لینا پتہ نہیں کہاں لے جاؤ اسے. یہ سارے ان کے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. پتہ نہیں کہاں لے جاؤ پر چلو کچھ پیسے دے جاؤ ہم بیچتے ہیں. کتنے پیسے دی؟ 20 روپے. میں نے ترجمہ کیا دور حاضر کا 20 درہم 20 روپے دیو اے غلام لے جاؤ. قرآن نے اس کو بڑے دل نشین انداز میں کہا میں اگلی بات کر لوں پھر سمجھاتا ہوں.
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
اور بولا وہ شخص اپنی بیوی سے جس نے یوسف کو مصر سے خریدا, انہیں عزت سے رکھو, شاید یہ ہمیں نفع پہنچائیں یا انہیں ہم اپنا فرزند بنا لیں, اور اسی طرح ہم نے تمکین بخشی یوسف کو زمین میں, اور اس لیے تاکہ سکھا دیں ہم انہیں باتوں کے انجام تک پہنچنے کا علم, اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں.
سنو, اب یہ بک گیا تو مصر میں جا پہنچے وہ تاجر لوگ, غلام بک رہا جی, بولی لگ گئی, جو آتا دیکھ کر حیران ہو, ادھر اتنا سونا لڑکا کبھی دیکھا نہیں ہے, ہر ایک کی خواہش کہ میں خریدوں گا. بولیاں لگ گئیں, 100 دینار, 200 دینار, ایسے مزہ نہیں ہے, 1,00,000 روپیہ, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000. بادشاہ بھی آ گیا, اس نے کہا بڑی تم مچی ہوئی ہے, کوئی بڑا سونا منڈا ہے, بک رہا ہے, غلام ہے, بادشاہ تھا, اس نے سب سے بڑھ کر بولی لگائی. اب بادشاہ کا مقابلہ کون کرے؟ اللہ تعالیٰ وہ پیچھے الفاظ گزر کے میں دھیان نہ دے سکا, رب کائنات وہی فرمائی, اے یوسف ہم قادر ہیں, کنویں کی پستیوں سے نکال کر اقتدار کی بلندی عطا فرمانے والے ہیں. وہ پیچھے رہ گیا وہ کہیں. تو بادشاہ نے کیا قیمت لگائی, یوسف علیہ السلام کا وزن کرو, جتنا وزن ہے اتنا سونا, اتنی چاندی, اتنی مشک, اتنا ریشم, وہ پتہ نہیں کتنا کچھ سونا, کتنی چاندی, ہیرے, وہ بک گیا. اب سمجھیں, بالغت ہیرا بندہ ہوتا ہے لیکن نا قدر شناس اسے 20 روپے کا سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے اس کی قیمت کیا ہے, تو اگلے ہی کسی اور جگہ پھر اللہ اسے قیمت ظاہر کروا دیتا ہے, جس کو تم نے کوڑیوں کا سمجھا جو لکھوں کروڑوں کا ہے. اللہ اکبر. بھائی ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہے, سمجھانا یہ چاہتا ہوں, کہیں تمہارا کوڑی ملنے پڑے گا اور کہیں تمہیں کوئی اٹھا کر سر پر بٹھائے گا. زندگی تمہاری بھی گزر رہی ہے اور زندگی میری بھی گزر رہی ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے.
ولما بلغ اشده واتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
اور جب وہ بلوغ قوت کی انتہا پر پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا, اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون.
یہ ہے وہ آیات جن کی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو یہ سورت سکھاؤ مت. برا نہیں تھا, کہیں کوئی خیال بہک نہ جائے, پڑھیں.
اور بہلایا پھسلایا اس عورت نے انہیں نفس سے جس کے گھر میں آپ تھے, اور دروازے سب بند کر دیے, اور یوسف سے کہا ادھر آؤ. یوسف بولے اللہ کی پناہ, میرے پروردگار نے مجھے ایک بلند اور حسین مقام تک پہنچا دیا کہ مجھ سے اس ظلم کا ارتکاب ممکن نہیں, بے شک ظلم کی روش اختیار کرنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے.
زلیخا نے گناہ کی دعوت دی کہ آپ کا حسن جیسے میں نچوڑ لینا چاہتی ہوں, کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا, اللہ نے پاک نے مجھے اس سے بڑا اونچا پیدا فرمایا, میں یہ کام نہیں کرتا. اس لیے قرآن کے لفظ یاد آئے, الزانیت والزانی, زناکار عورت کو کوڑے مارو, زناکار مرد کو بھی کوڑے مارو, عورت کا نام پہلے لیا. اگر یہ کہیں تماشا حسن بن کر نہ نکلے تو ہزاروں نظریں نہ بہکیں. باپو اپنی بیٹیوں کے برقعے لے کر دیتے ہو تو ان سے کہو بیٹی برقع منہ ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے, جسم پر تو کپڑے پہلے بھی ہوتے ہیں, پہنا کیا ہے تو نے. خاوندو برقع لے کر دیا ہے تو پورا نقاب کرواؤ, کپڑے تو پہلے بھی پہنے ہوئے تھے, انہیں کے اوپر ایک اور پہن لیا تو فائدہ کیا ہوا. جہاں سے دیکھ کر فتنہ پیدا ہوتا ہے اس مقام کو تم نے چھیڑا ہی نہیں ہے. باپو اپنی بیٹیوں کی خیال کرو, بھائیو برقع لے کر دیا ہے تو ان کے چہرے چھپواؤ, باقی پنڈا سے پہلے بھی لکیا ہوا ایسی. خاوندو برقوں پر خرچہ کیا تو ان کے چہرے چھپواؤ. اگر یہ تماشا حسن بن کر نہ نکلے تو میں کہتا ہوں کہ بس آپ سمجھ جائیں نا, مذہب کا مسئلہ سن کر حیران ہو جاؤ گے. عورت کا وہ کپڑا جو قمیض کے بعد پہنا جاتا ہے, جسے ہم شلوار قمیض, شلوار, اس کے بارے میں بھی اتنی احتیاط ہے کہ وہ بھی ایسی جگہ ڈالو جہاں کسی مرد کی نظر نہ پڑے. سمجھو نا کہ کتنا نازک مرحلہ ہے.
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
اور اس عورت نے ان کا ارادہ کر لیا اور وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی پختہ اور روشن دلیل نہ دیکھ لیتے. اس طرح ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھا, بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور چنیدہ بندوں میں سے ہیں.
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم.
اور وہ دونوں دروازہ کی طرف دوڑ پڑے اور عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا اور دونوں نے عورت کے خاوند کو دروازے پر پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی اس کی سزا کیا ہو جو تیری اہلیہ سے بدی چاہے بجز اس کے کہ وہ قید کر لیا جائے یا دردناک عذاب جھیلے.
ایک دن انتہائی تیار ہو کر آئے کہ آج میں نہیں چھوڑوں گی, اللہ کا نبی ہمیشہ کی طرح پاک باز. آپ نے کہا میں نہیں, تو آپ آگے نکلے جیسے باہر نکلنا چاہتے ہوں, اس سے جان چھڑاؤں. وہ پیچھے لپکی پکڑ, بھاگتے بھاگتے کرتا پکڑ لیا, پکڑ کر دبوچ کر. تو پھر تو اتنے میں وہ دروازے تک جا پہنچے یوسف علیہ السلام بھاگتے بھاگتے. وہ روکتے 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 دروازہ آ ہی گیا, کھولا, آگے خاون کھڑا ہے زلیخا کا, ساتھ ہی پینترا بدلا. پینترا بدل کر کہا پتا بھی تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. کہنے لگی میاں جی دیکھو نا ہم تھوڑی بیوی تھی ہاتھ پایاس, کیا سزا ہونی چاہیے اسے؟ کہتے کہتے رک گئی کہ اسے مار دو قتل کر دو, کہتے کہتے رک گئی. کہنے لگی جیل میں ڈال دو. اس پر کیا خوبصورت جملہ تھا میرے استاد گرامی کا, شاہ صاحب فرمانے لگے اس نے یہ کیوں کہا کہ جیل میں ڈال دو؟ ایسے کیسوں پر تو موتیں واقع ہو جاتی ہیں, گولیاں مار دیتے ہیں لوگ آج کل کے دور میں. اڑا دو یار میری بیوی پر ہاتھ ڈالا ہے. کہنے لگے جیل میں ڈال دو. کام دکھاتے اس کی وہ یہ سوچ کر ایک دم سے گھبرا گئی, اگر میں نے یہ کہا کہ اسے مار دو تو میں یہ نہیں کہتی بلکہ یہ کہتی ہوں جیل میں ڈال دو. جیل میں رہے گا کبھی کبھی زیارت تو ہو جائے کرے گی نا, اگر مار ہی دیا پھر تو کام ہی ختم ہو گیا. پینترا بدلتے بدلتے پھر اپنے خامن کے ساتھ عیاری کر گئی, کیسے جیل میں ڈال دو. یوسف علیہ السلام کیا بولے؟
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
آپ نے فرمایا اس عورت نے خود ہی مجھے بہلایا بہلانا پھسلانا چاہا کہ مجھ سے اس کی غرض پوری ہو, اسی حال میں کہ عورت کے کنبہ والوں میں سے ایک گواہ نے شہادت دی کہ اگر ان کی قمیص آگے سے پٹی ہو تو عورت سچی ہے اور وہ غلط کہنے والوں میں سے ہیں.
زلیخا نے ماوے نہ منڈا پنگوڑے میں تھا, ماموزاد پنگوڑے میں, یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا, اس نے غلط نظر ڈالی ہے مجھ پر, اب دلیل کیسے دی جائے؟ کہنے لگے اس بچے سے کہتے ہیں تو بتا. لوگوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا. کہا آج بولے گا, آج بولے گا, میرا رب جس نے اسے بنایا ہے آج بلوائے گا, اسے بچے کے پاس کرو. بچے نے کہا کہ بات یہ, بول پڑا وہ دودھ پینے والا بچہ, بول پڑا. کہنے لگا بات یہ ہے کہ کپڑے چیک کرو قمیص آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے. قرآن کا ترجمہ ہے اگر قمیض آگے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام کچھ کرنا چاہتے تھے, اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ تو بچنا چاہتے تھے, بھاگ رہے تھے پیچھے سے پکڑا گیا. اس نے فیصلہ دیا, قوم نے کہا غلط صحیح ہے, وہ جب دیکھا تو قرآن نے کہا وہ قمیض پیچھے سے پکڑا ہوا تھا. تو بادشاہ نے کہا جھوٹ بولتی ہے, جھوٹ بول رہا ہے. وہ اگلے الفاظ ہم سنتے ہیں, وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پٹی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے.
فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ.
پس جب عورت کے شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو بولا یہ سب عورتوں کا فریب ہے, واقعی تمہاری چالیں بہت بڑی بڑی ہو.
قرآن نے کہا عورت اگر مکار ہو جائے تو اس کی مکاری بہت بڑی ہوتی ہے. ترجمہ
ان کیدکن عظیم,
تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں, سلجھی رہے تو جنت, بگڑ جائے مکار ہو جائے تو قرآن نے کہا ان کی چالیں بہت بڑی ہیں. آؤ آپ کو پیچھے لے جاؤں, ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا مکر کمزور ہے, ضعیفا کمزور ہے. اور اگر عورت بگڑ جائے تو یہ شیطان سے بھی بڑا مکر کرتی ہے. خراب عورت, پاکیزہ صالح نیک, اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے. یوسف تفسیر کروں گا تو کام لمبا ہو جائے گا, وہ کیونکہ وہ حاجی عبد الغنی صاحب اس سے پہلے یہ سورہ یوسف سن چکے ہیں, اب ان کو وہ لذت ستا رہی ہے کہ وہ بات کہو نا جو وہ کہی تھی, اب میں کہہ نہیں سکتا. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے اور آپ کے حافظے کو بھی سلامت رکھے. صرف آپ کو میں ہوں چھوٹا ہے لیکن وہ منصب پر بیٹھ کر کہتا ہوں شاباش. یہ منصب تو بڑا ہے نا, آپ کے حافظے کو شاباش, آپ نے وہ 10 سال پرانی بات یاد رکھی ہے, لیکن یہ یہاں نہیں. انشاءاللہ من حاج مسجد شروع کروں گا, وہاں آپ کو سناؤں گا اللہ کے فضل سے. وہ ایک لذت مند کہانی ہے, یہ وہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے, اس لیے کہتا ہوں آپ آتے رہا کرو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى
يوسف,
يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين.
اے یوسف آپ اس سے چشم پوشی فرمائیں, اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ, بے شک تو خطا کاروں میں سے.
توبہ کر,
کفر
ڈانٹا تھوڑا موٹا
گزارا. اے بڑے لوگوں کا منڈا پھڑیا جاوے نا, ایسے کرتے ہیں خود ایک تھپڑ مار دی,
شرم نہیں ہوتی تجھے,
ایک ہاتھ ایسی لگا دی, مقصد کوئی نہیں ہوتا, اور دوسرے کو چل یار چھوڑ, یہ ہے ہی الو بے وقوف ہے, دفع کر جا یار, تو اپنا کام کر. یہ بڑے لوگوں کی کہانی ہوتی ہے ہر دور میں, میڈیا دیکھتے نہیں ہو, غریبوں نے منڈیا پھڑے لٹکا دے پھڑ کے, اپنا پھڑیا جاوے تو ایک دو لگائی تو چل چل دفعہ نہ تو ہو جا کے, تو ادھر چل چھوڑ یار. تو کہا جو بادشاہ کی بیوی پکڑی گئی نا, کہنے لگی کہ کہا یوسف عارض عن هذا, پیارے ہو چھوڑو دفع کرو جو, واستغفری لذنبك, چل توبہ کر, معافی مانگ, چل ڈرائیور گل ختم ہو گئی. انک کنت من الخاطئین, بے شک تو خطا کار ہے. بھائی چند آیتیں چلاؤں یا ٹارگٹ میں بھی کچھ ٹائم بھی باقی ہے ویسے, لیکن ذرا آپ کو میں نے بتانا یہ ہے کہ آپ کو آج لنگر کھلاؤں گا. وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه وقد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ زوجہ عزیز نے اپنے نوجوان غلام پر ڈورے ڈالنے شروع کیے ہیں, بے شک ان کی محبت نے اسے بے قابو کر دیا ہے, ہم تو اسے سری خود رفتگی سمجھتی ہیں.
بدنامی ہو گئی, گل پھیل گئی, یہ جناب بادشاہ کی بوڑھی نے اپنے غلام پر ڈورا ڈالا ہے, گل پھیل گئی, پھیلتے پھیلتے زلیخا تک پہنچ گئی, میرے خلاف یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. فلم ایسا یعنی حاصل کلام اگلی آیتوں کا, نہیں تانوں کی پتا جو میں تکیا تک کو تو صحیح کوری تانوں کی پتا. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. علماء سمجھے خاص اشارہ دوں گا.
عورت نے جب ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے خاص قسم کی مسندیں تیار کی, محفل آراستہ ہوئی تو ان کے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری پکڑا دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ. پس جب عورتوں کی نظر ان پر پڑی تو لگی ان کی بڑھائی بولنے اور خود رفتگی میں اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے اور کہنے لگی پاکی ہے اللہ کے لیے, اسے کون بشر کہے, یہ تو نہیں ہے مگر کوئی معزز فرشتہ.
اس نے کہا میں ان کو بتاؤں گی کہ میں نے جس کو دیکھا تمہیں کیا معلوم. دعوت کی, رئیسوں کی عورتوں کو بلایا, کہا کہ تم نے یہ کام کرنا, جب وہ غلام نکلے گا نا تو پھر یہ لیمو شیمو کاٹنا, چھریاں دے دیں, یہ سب نکلو نکلے. تو وہ جب دیکھا تو حسن دیکھ کر ایسی وہ مست ہو گئی, وہ کہا زلیخا نے آواز ماری نہیں بہنوں کٹو لیمو کٹو, وہ ادھر ایسی مگن تھی کہ وہ لیمو کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ گئیں اور انہیں پتا نہ چلا. سیدہ عائشہ نے ایک بار کہا تھا سرکار انہوں نے یوسف کا چہرہ دیکھا تھا صرف انگلیاں کٹی تھیں, جو آپ کا جینون حسن بنتا ہے سیابا نے ابھی دیکھا ہی نہیں, جینون جس پر 70,000 پردے ہیں, اگر کہیں وہ حسن کھل جاتا لوگ اپنے دل جگر سینے پھاڑ کر نکال کر سامنے رکھ دیتے. سیدہ عائشہ نے جملہ کہا تھا, اس لیے اعلیٰ حضرت نے کتنا سونا کلام کہا, میں بھول جاؤں تو مجھے بتانا یار کہ ناتھان بیٹھا ہوا تو, حسن یوسف پہ کٹی مصر پہ میں انگشت زینا, عورتوں کی انگلیاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں عورتیں یہاں مرد, وہاں حسن یوسف یہاں سرکار کا حسن, وہاں انگلیاں یہاں سر. آپ کو کیا پتا اعلی حضرت کیا فرما گئے ہیں, ہم بڑے پیچھے رہنے والے لوگ ہیں. اچھا ایک تو یہ بات ہوئی, علماء توجہ کریں, آپ بھی توجہ کر لیں. حسن دیکھا تو کہنے لگی ہوئے اللہ اکبر اکبر نہ ہو مارے, یہ تو کہا بندہ نہیں ہے یہ فرشتہ ہے, یہ میں تب کہوں گا, دھیان رکھو یہ تو شیر ہے, جب میں نے شیر دیکھا ہوگا تو ہی کہوں نا یہ تو شیر ہے, دیکھا نہیں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ شیر ہے. گھر سمجھ آئیے,
یہ تو وہ ہے, یہ تب کہوں نا وہ دیکھا ہوگا تو, یہ تو چاند ہے دیکھا ہوگا تو کہوں نا چاند ہے. کبھی یہ کوئی نہیں کہا یہ تو دبے اکبر ہے, وہ جو سائنس میں پڑھتے ہو کبھی کیوں نہیں کہا, وہ دھیان سے کبھی دیکھی جو نہیں ہے. تو مشبہ بھی دیکھا ہوا ہو تو کہا جاتا ہے اور یہ تو فرشتہ ہے. عورتوں نے فرشتہ دیکھا ہی نہیں تھا تو وہ کہہ کیسے رہی تھی یہ تو فرشتہ ہے. جب میں نے پہلی بار سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی تب یہ بات میں نے نہیں بیان کی تھی, یہ اللہ نے آج میرے علم میں اضافہ فرمایا ہے. یہ تو سمجھ آتی, حسن دیکھا تو مد ہوش ہوئی تو انگلیاں کٹ گئیں, حسن دیکھنے کا نتیجہ تو یہ ٹھہرا کہ انگلیاں کٹ گئیں. یہ قول کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ تو فرشتہ ہے, حسن کا نتیجہ نہیں ہے. عورتوں نے فرشتہ دیکھا ہی نہیں ہوا تھا تو کیسے کہہ سکتی تھی کہ یہ اتنا حسین ہے جتنے فرشتے ہوتے, یہ دیکھا ہی نہیں تھا. یہ فرشتہ ہے, یہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ کہنے لگا ہوں رئیسوں کی بیویاں بھی سونی ہوتی ہیں, پتہ نا آپ کو اس بات کا. وہ ایسے ہی ہر کالی کلوڑی سے شادی نہیں کرتے, دولت مند وہ ڈھونڈ کر کرتے ہیں. تو پھر اس دور میں جبکہ معاملہ ہی سارا ایسا تھا, تو زلیخا حسن میں سج کر آئی تھی, رئیسوں کی بیویاں بھی حسن میں سج کر آئی تھی. تو حسن دیکھا, نتیجہ ظاہر ہوا, انگلیاں کاٹ گئی, پتہ نہ چلا. کہنے لگی فرشتہ ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا ہم اتنی سج کر آئی ہیں اور یہ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا ہے. عورتوں کو نہ دیکھنا, راغب نہ ہونا, یہ بندہ نہیں ہے, کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے. اس کی تائید آگے الفاظ میں پڑی ہوئی ہے, یہ تفسیر آگے خود آپ کو الفاظ میں نظر آئے گی. وہ ہوا یہ کہ پھر انگلیاں کٹی, ساری محفل برخاست ہوئی نا, تو زلیخا نے کہا اے وجہ سی, میں اس کے پیچھے پڑی ہوئی نا, یہ وجہ تھی. تو ہر عورت کے دل میں خیال کہ ہم بھی ریکویسٹ کریں گے, ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہم بھی ریکویسٹ کریں گے. وہ یوسف علیہ السلام تو اس بے نور محفل سے اٹھ کر باہر چلے گئے, ایک پیچھے گئی محنت سماجت میرے ساتھ آ جاؤ, دوسری گئی میرے ساتھ آ جاؤ, تیسری گئی میرے ساتھ آ جاؤ, ہر عورت نے ریکویسٹ کی. آپ توجہ نہیں فرما رہے تھے, اس لیے جب معاملہ آگے بڑھا, اب ترجمہ وہ میں وہاں کا ترجمہ ابھی کہہ دیتا ہوں تاکہ جو میں نے تفسیر کہی وہ آپ کا کھل جائے, لگے ہاتھوں کھل جائے.
قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه.
اللہ یہ ساری عورتیں مجھے جدھر بلا رہی ہیں, وہ ساری بلا رہی تھی جدھر بلا رہی ہیں, اس سے تو بہتر ہے میں ان کی جیل ہی قبول کر لوں, ادھر ہی چلا جاؤں, وہ ٹھیک ہے کم از کم عزت تو بچی رہے نا اللہ کے دربار میں. تو سب نے پھر کہا کہ ہمارے ساتھ ہو رہے تو ہمارے ساتھ ہو رہے. اب چلے میں نے لمبی کہانیاں سمیٹ کر کہی ہیں.
قالت فذلكن الذي لمتننی فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين.
عورت بولی تو یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھ پر تانا زنیاں کرتی تھی, بخدا میں نے اس پر بہت جوڑے ڈالے لیکن اس نے اپنی معصومیت کو قائم رکھا, اور اگر اس نے وہ کچھ نہ کیا جو میں اس سے چاہتی ہوں تو قید میں جا پڑے گا اور ان لوگوں سے ہو جائے گا جو بے آبرو ہوئے ہیں.
میں چھوڑوں گی تو نہیں, اب بھی کہہ رہی میں چھوڑوں گی تو نہیں, جیل تک اس کا پیچھا کروں گی.
قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين.
یوسف نے کہا پروردگار میرے قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں, اور اگر تو ان کا پرے مجھ سے نہ پھیرے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور اس طرح میں لا علموں سے ہو جاؤں گا.
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم.
تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول مالی, پس ان سے عورتوں کا فریب دور کر دیا, بے شک وہی سنتا جانتا ہے.
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين.
پھر انہیں یہی سوجی نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی کہ اسے ایک مدت تک قید خانہ میں ڈال دیں.
عورتوں نے کہا زلیخا بہتر جیل میں بھیج, اے دو چار دن وہ زمین تے لمبے پائے گا نا, اس کو پھر سمجھا کہ بیڈ بڑا اچھا تھا, عورتوں کا مشورہ ہوا بھیج دے اسے. یعنی ان کے بقول وہ تو برائی کے درجے میں رہ کر سوچ رہی تھی نا, عقل ٹھکانے آ جائے گی نہیں, بھیج جیل میں ڈال, بڑے بڑے کی عقل ٹھیک ہو جاتی ہیں, مان جائے گا. جیل میں ڈال دیا گیا.
وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
اور ان کے ساتھ داخل ہوئے دو اور نوجوان جیل خانہ میں, ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹیاں جن میں پرندے کھا رہے ہیں, ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, بے شک آپ سمجھدار اور نیکوکار دکھائی دیتے ہیں.
ایک بادشاہ کا باورچی اور ایک بادشاہ کو شرابے پلانے والا, کوئی گل ہو گئی ہوگی وہ بھی جیل میں, تو انہوں نے سنا ہوا تھا کہ یہ بندہ بڑا خوابوں کی تعبیریں بتاتا ہے, ایمی چسکا لایا نے, خواب آئی کو نہیں سی,
جھوٹ بولا. کہنے لگا میں نے دیکھا میں شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں دیکھ رہا ہوں میرے سر پر وہ پرندے نوچ رہے ہیں. تعبیر بتاؤ جی, روٹیاں میرے سر پر ہیں پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں, تعبیر بتاؤ. آپ بڑے اچھے بندے ہو, سناؤ تعبیر کیا ہے. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.
آپ نے فرمایا تمہارے پاس وہ کھانا جو تمہیں کھانے کے لیے دیا جاتا ہے نہیں پہنچے گا مگر میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے ہی بتا دوں گا. میں جو کچھ کہوں گا وہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. بے شک میرے ہاں اس قوم کا دین روک ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت سے وہ انکار کرنے.
نبی وقت کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں, اللہ اکبر, کیسا صحیح استعمال کرتے ہیں. سمجھ گئے محتاج بن کر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں, آپ نے فیصلہ کر لیا, شارٹ ٹائم میں فیصلہ کیا میں اسی بہانے ان کو رب کی دعوت دوں گا. تعبیر تو بتانی لگی آ تو میں اس وقت کو صحیح استعمال کرتے ہوئے خدا کی دعوت دوں گا. بس ٹھیک ہے, ابھی کھانے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے, کھانا آئے گا نا تو کھانا کھانے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا خواب کی تعبیر جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. ساتھ ہی وہ علمی ایکشن شروع کر دیا, رب نے سکھائی ہے تو جو پھر رب ہے, رب کون ہوتا ہے, مانا شروع کر دیا. علماء کو سوچنا چاہیے, یعنی دو منٹوں کے اندر بھی پیغام دیا جا سکتا ہے. کوئی ایک بات کہہ دو, سچ بولنا اچھی بات ہے. واخر دعوانا الحمدللہ. کوئی لازمی ہے کہ جتنا آتا ہے سارا سنا کر ہی جانا ہے, مائک مل جائے چھوڑتے نہیں ہیں. میں کہا نبیوں کا معاملہ دیکھو آپ کے سامنے ہے, وقت کو صحیح استعمال بھی تو کیا کرو نا. اچھا جی, خاص بات آ رہی ہے, خاص بات آ رہی ہے, میں توجہ روکنا چاہوں گا آپ کی. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.
اور میں نے تو اتباع کی اس دین کی جو میرے آبا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ہے. ہمیں لائق نہیں کہ شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو, یہ اللہ کا خاص فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر, لیکن بہت لوگ اس احسان کی قدر شناسی نہیں.
باتوں میں لگا کر نا ساتھی دعوت کا بیج ڈال دیا. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار.
اے زندان میں میرے دو رفیقوں, سوچو کیا متفرق خدا بہترین ہیں یا واحد اللہ جو سب پر غالب
ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
اسے چھوڑ کر تم نہیں پوچھتے مگر چند ایسوں کو جو نام ہی نام ہیں اور تمہارے باپ دادا نے انہیں خدا کا نام دے رکھا ہے, لیکن نہیں اتاری اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل, حکم نہیں مگر اللہ کا, اسی نے امر فرمایا کہ عبادت اس کے سوا کسی کی نہ کی جائے, لیکن یہی دین قیم ہے, لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے.
اب خواب کی تعبیر کیا بتائی. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. میں کرتا ہوں خواب کی تعبیر سنو. اے قید خانے کے دو ساتھیوں, تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے جس نے شراب پلاتے دیکھا تو وہ ان قریب آزاد ہو جائے گا اور اپنے آقا کو پھر شراب پلائے گا, بات ختم. رہا دوسرا, جس کے سر پر روٹیاں تھیں تو پرندے نوچ کر کھا رہے تھے, کہنا اسے سولی پر لٹکایا جائے گا. پہلے نے تو کتنا تبصرہ نہ کیا, اسے تو خیر کی تعبیر ملی, چھوٹ جاؤں گا. جب دوسرے نے کہا نا کہ دوسرے کے بارے میں کہا کہ تجھے سولی لٹکایا جائے گا, اس نے ساتھ ہی کہہ دیا خواب تو میں نے دیکھی نہیں. اس نے بولا میں نے تو خواب دیکھی نہیں, میں تو ایویں لگا ویسا. یوسف کے الفاظ سن لیں, قضی الامر, دیکھیا کہ نہیں دیکھی, نبی کی زبان سے نکلا ہے پورا ہو کر رہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھیا کہ نہیں دیکھی, گل ختم, بحث ختم. ہوں جو کہتے تھے ہو کے رہے الفاظ میں بڑا زور ہے یار, بڑا زور ہے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, فیصلہ ہو گیا اس کا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین.
اور کہا یوسف نے اس سے جس کے متعلق یقین تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا, مگر شیطان نے اسے بلا ہی دیا کہ وہ اپنے آقا سے ان کا ذکر کرتا, پر اس پر بس اسی طرح کئی سال تک آپ جیل میں پڑے رہے.
میرا خیال ہے کہ بس کر دوں, ایک اور خواب ہے وہ سپارہ ختم ہونے تک کے لیے ہے. میں کہتا ہوں کہیں یار آپ غصے نہ ہو جانا, تو اس لیے میں پھر سبق ختم کرتا ہوں. اس کے بعد ایک اور خواب چلا تو وہ پھر انشاءاللہ العزیز ہم کل دیکھیں گے. اس کے اندر بڑی لطافتیں ہیں, بڑی لطافتیں ہیں اس کے اندر.
وہ بڑا سیکھنے والی چیز ہے انشاءاللہ العزیز. صدق اللہ مولانا العظیم. میں دعا بالکل مختصر کرتا ہوں جو آپ کے چند منٹ زیادہ لیے ہیں تاکہ جلدی سے آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچیں.
مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
قرآن کی لذت کہانی بتاتا ہوں. ایک صاحب مجھے فون پر کہتے ہیں الحمد صاحب مجھے کینسر ہوا ہے, دو ٹانگیں میری ٹوٹی ہوئی ہیں پر میں پھر بھی آتا ہوں تاکہ میری اللہ آخرت ٹھیک کر دے.